الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم ہے، احسان اور انعام ہے کہ اس نے ہمارے لیے الحمدللہ اس سال حج کے سفر کے انتظامات فرمائے ہیں. تو انشاءاللہ حج کے سفر سے پہلے یہ ہماری آج الوداعی نشست ہے. تو انشاءاللہ زندگی بخیر، اللہ تعالیٰ سعادت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ، ایمان اور تقوی کے ساتھ، آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما کر حج مبرور و سعی مشکور نصیب فرمائیں. تو انشاءاللہ زندگی بخیر پھر اس سفر سے واپسی پر پھر انشاءاللہ دوبارہ یہ ہمارا اور آپ کا سلسلہ جاری اور ساری ہوگا. درمیان میں انشاءاللہ ہمارے بڑے بھائی محترم حضرت جناب مولانا مفتی افضال الحق صاحب کلیانوی یا مفتی عمران الحق صاحب کلیانوی، یہ حضرات انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھیں گے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر انعامات فرماتے ہیں، احسانات ہی احسانات ہیں. مضمون آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالی نے بہت سارے وعدے ایسے فرمائے ہیں جس کے اندر کچھ اعمال ذکر کیے گئے ہیں کہ اگر تم ان اعمال کو اپناؤ گے تو ہم تمہیں رزق کی فراخی عطا فرمائیں گے. ہم میں سے ہر کس و ناکس یہی چاہتا ہے کہ اس کا رزق فراخ ہو، خوشحال زندگی ہو، پرسکون چین بھری زندگی ہو. تو رزق کی فراخی سے متعلق مختلف اعمال کچھ تو آپ نے سماعت فرما لیے، کچھ باقی رہ گئے. آج انشاءاللہ اس کی تکمیل کا ارادہ ہے کہ اگر ان معمولات کو انسان اپنا لیتا ہے تو اس کو پھر خوشیوں بھری، سکھ چین بھری زندگی نصیب ہوتی ہے. جو معمولات آپ حضرات نے سماعت فرمائے ان میں سے پہلی چیز تو نماز کا اہتمام تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. آپ خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جمے رہیے. ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے بلکہ ہم اس عمل کی برکت سے پہ ہم آپ کو رزق پہنچاتے رہیں گے. دوسرا عمل جس کی تفصیل آپ حضرات نے سماعت فرمائی وہ تھا کثرت استغفار، کہ انسان جب استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. بشمار انعامات کی بارشیں اسی استغفار پر موقوف ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے معاملات صاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں بھی برستی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور مال اور اولاد میں برکتیں بھی ہوتی ہیں، کھیتی باڑی کے اندر، کاروبار میں، تجارت میں ترقیاں ہوتی ہیں، خوشحال زندگی انسان کو استغفار کی برکت سے نصیب ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس نے اپنے پر استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے چھٹکارے کا اور ہر مشکل سے نجات کا راستہ عطا فرما دیتے ہیں اور رزق کے انتظامات وہاں سے فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو دو عمل ہوئے، پہلا تو نماز، دوسرا کثرت سے استغفار کرنا. تیسرا عمل جس کے بارے میں آپ حضرات نے مضمون سماعت فرمایا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نیک کاموں میں اپنے مال کو، رزق حلال کو اور حلال رقم کو خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید مال میں ترقی اور برکت عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے وعدہ ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تم کو ضرور عطا فرمائیں گے. اور فرمایا کہ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو تم خیر کے کاموں میں اپنا مال لگاؤ گے تم کو پورا پورا دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انفق ينفق عليك، تو خرچ کرتا رہے میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا. اور یہ مقولہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے دوسرے بندوں کے لیے مخصوص کر لیا ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے سے دوسرے بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نفع پہنچاتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور عمل جو چوتھا عمل تھا کہ دین کی خاطر ہجرت کرنا, اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو بھی میرے راستے میں ہجرت کرے گا, گھر بار, علاقہ, اپنا شہر, اپنا وطن چھوڑے گا, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئندہ زندگی میں وسعتیں ہی وسعتیں پائے گا. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عظیم الشان عمل جو ہجرت کا عمل ہوا, اس ہجرت کے بعد ہی دیکھتے ہی دیکھتے اسلام زمین پر تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا گیا. کفر کا قلقمہ ہوا, خاتمہ ہوا, غزوہ بدر سب سے پہلا وہ مارکہ ہوا جس میں کفر کی کمر ٹوٹی, اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے دیکھتے ہی دیکھتے کفر کے پاؤں اکھڑے, اور وہ وقت بھی آ گیا کہ اللہ پاک نے مکہ کی فتح بھی عطا فرمائی. اور پانچویں چیز ہے تقوی اختیار کرنا, اللہ کا ڈر اور خوف. تقوی کا آسان لفظوں میں ترجمہ یہ ہے کہ مولا یراک حیث ما امرک ولا یراک حیث ما نہاک, کہ رب ذوالجلال تجھے ہمیشہ ایسی حالت میں دیکھے جس کا اس نے تجھ کو حکم دیا ہے, کبھی بھی وہ تجھ کو ایسی حالت میں نہ دیکھے جس سے اس نے تجھ کو منع کیا ہے. بندہ ہر حال میں ایسے انداز میں رہ رہا ہو مولا یراک حیث ما امرک, اللہ جب اپنے بندے کو دیکھے تو بندے کو اسی حالت میں دیکھا ہے جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے. ولا یراک حیث ما نہاک, کبھی وہ تجھ کو ایسی حالت میں نہ دیکھے جس سے اس نے تجھ کو منع کیا ہے. تو تقوی کا آسان ترجمہ, اپنے آپ کو ایسی حالت میں ڈالنے والا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تقوی بہت بڑا ذخیرہ ہے, بہت بڑا خزانہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جا بجا تقوی کی تاکید فرمائی. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالی نے سب سے معزز اور محترم اور مشرف ہونے کا جو معیار قرار دیا, تقوی کو قرار دیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو تم میں جتنا زیادہ تقوی والا ہوگا اتنے ہی زیادہ اللہ کا محبوب اور اللہ کا مقدس اور محترم بندہ ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا راز بھی اسی تقوی کے اندر پوشیدہ ہے. آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو ایک تفصیلی حدیث بیان فرمائی, اس میں ایک چھوٹا سا جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا, اتق المحارم, حرام کاموں سے بچ جاؤ, تکن اعبد الناس, سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. تو گناہوں کو چھوڑ کر گناہوں سے اجتناب کرنا اور نیکی کو اپنے وقت پر انجام دینا, یہ سب سے بڑے عبادت گزار ہونے کی نشانی ہے. اور آپ نے بھی جو اپنی قربت کا معیار قرار دیا, جو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری سفر پر روانہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ شاید آئندہ سال جب تمہارا گزر ہو تو میرے بجائے میری قبر پر ہوگا, اس وقت وہ ہل کر رہ گئے تھے. تو آپ نے جو اس وقت ان کو تسلی اور حوصلے کے الفاظ ارشاد فرمایا کہ یہ ملنا اور بچھڑنا, قربتیں اور دوریاں, یہ سارا نظام زندگی ہے. ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی محبوب ہستی تو گزری نہیں, آپ کی ذات ہی سب سے زیادہ کائنات کی وہ محترم اور مقدس ذات ہے جس سے سب سے زیادہ گہری محبت کی گئی. تو اس خبر نے جب حضرت معاذ پر بجلی گرائی, رونے لگے. آپ بھی آپ دیدہ ہوئے, لیکن ساتھ میں جو آپ نے تسلی کے کلمات ارشاد فرمایا کہ ان اول الناس بھی, یہ جسمانی دوریاں تو ہوتی رہیں گی, قربتیں ہوتی رہیں گی, لیکن ان اول الناس بھی, لوگوں میں سب سے قریب میرے نزدیک وہ ہے المتقون, جو متقی ہو. من کانو وحیث کانو, جو ہوں جیسے ہوں جہاں ہوں, جس جگہ کے بسنے والے ہوں جہاں کے رہنے والے ہوں, اس سے کوئی سروکار نہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں متقی بندہ وہ میرا قریبی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قربت کا معیار تقوی کو قرار دیا, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقوی ہی کو اپنی قربت کا معیار قرار دیا. تو تقوی اختیار کرنے والا بہت ہی اونچے مرتبے پا جاتا ہے, اس کے لیے بھی اللہ پاک نے وعدے فرمائے, جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے مشکلات سے نجات کے راستے بنا دیں گے, اور وہاں سے اس کو رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ تقوی کو اپنے اوپر لازمی کر لو کہ یہ ہر خیر کی جڑ ہے. جب تقوی آ گیا, اللہ کا ڈر اور خوف دل میں بس گیا, پھر تو بندہ چھوٹا گناہ کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے, بڑا گناہ کرتے ہوئے تو کانپ جاتا ہے. اس کے بعد اگلا عمل وہ ہے کثرت عبادت, کہ انسان اپنے آپ کو زندگی کے لمحات, شب و روز ایسے نظام الاوقات بنائے. کہ چھٹا عمل کثرت عبادت, اس پر بھی اللہ تعالی نے رزق کی فراخی کے وعدے فرمائے ہیں. فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے, یبن آدم تفرغ لعبادتی, تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے. املأ صدرک غنا, میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا. کو اسد دو فقرک، اور تیرے فقر و فاقہ کے سارے دروازے بند کر دوں گا. بندہ نظام زندگی اپنا ایسے دستور سے بنائے، ایسے انداز سے بنائے، اس ترجیحات کے ساتھ بنائے کہ میری زندگی کے شب و روز کس طرح گزریں. جس طرح دنیاوی کاروبار، دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی معاملات نمٹانے والا پہلے سے پورا نقشہ بناتا ہے، دنیا میں کاروبار کرنے والا سیزن کے آنے سے پہلے پورے نقشے بناتا ہے، ساری خرید و فروخت کر کے تیاریاں کرتا ہے، سارے سب کچھ تصورات کے اندر ساری تیاریاں مکمل کر کے پھر وہ اس کاروبار کو آگے بڑھاتا ہے. اسی طرح ایک مومن مسلمان اپنی زندگی کے سانچے کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی عمر کو دیکھ لے کہ میری عمر کتنی ہے، چڑھتی عمر ہے یا ڈھلتی عمر ہے، اس وقت مجھے کون سے کام کرنے چاہیے، اور پھر فیصلہ کر لینے کے بعد اپنا نظام زندگی ایسا بنائے کہ رات بھی دن بھی گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کی عبادت اور تقوی میں لگ کر جب گزرنے والا بن جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر و فاقہ کے سارے دروازے بند کر دوں گا. جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے بڑا قیمتی بن جاتا ہے. بزرگ جو مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ سے بڑا گہرا ان کا قلبی تعلق ہے، جب بھی جاتے ہیں تو بہت محبت سے بڑے والیانہ انداز میں اور بڑی جس کو کہا جاتا ہے کہ خراج تحسین پیش کرنا، کہتے ہیں کہ آپ کے والد ماجد جو عاجزی انکساری کا پیکر تھے، ان کے وجود کو دیکھ کر ٹپکتا تھا کہ یہ عاجزی انکساری والے اللہ کے نیک بندے ہیں. ابا نے جب کبھی ان کو کسی سفر پر عطر کا ہدیہ پیش کیا ہوگا، فرماتے ہیں کہ آج تک وہ شیشی میں نے اپنے گھر میں اس جگہ رکھی ہوئی ہے جہاں میں نماز کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے. رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، جب بھی وہاں عبادت کرتا ہوں، تہجد کا وقت ہو، دن کے اوقات، تو میرے سامنے وہ شیشی خالی حالت میں بھی ابھی تک رکھی ہوئی ہے، میں دیکھتا ہوں اور آپ کے والد ماجد کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں. تو جو جس لائن کا ہوتا ہے اسی لائن کے لوگوں سے اس کو قلبی محبت ہوتی ہے، اللہ والے اللہ والوں سے بڑی گہری اور بڑی بہت مشفقانہ محبتیں رکھتے ہیں. تو وہ بزرگ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جب بندہ لاڈلا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی آغوش میں چھپا کر اس کو پالتے ہیں، اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں، پھر بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں کہاں سے میرے انتظامات ہو رہے ہیں. تو بندہ اپنے آپ کو اللہ کا لاڈلا بنا لے، عبادات اور طاعت میں ڈھال کر اپنے آپ کو قیمتی بنا لے. گدھے اور گھوڑے، ہر چیز، ہر میدان کے اندر ہر چیز ایک گھٹیا درجے کی، ایک متوسط درجے کی، ایک اعلیٰ درجے کی. انسان بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی طرح تین درجے کے ہیں، ایک بالکل وہ جس سے اللہ تعالیٰ نفرت رکھتے ہیں، وہ کفر کے اندر، کفر کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، ایک وہ جو متوسط درجے کے مسلمان تو ہوئے لیکن اعمال کی دنیا کے اندر بالکل بے عمل ہیں، گناہ اور معصیت کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، ایک وہ جو ہے تو مسلمان گناہوں سے بھی بچتا ہے، نیکی میں بھی لگا ہوا ہے، اعلیٰ درجے کا انسان ہے. تو انسان اپنے آپ کو انسان ہونے کے ساتھ ساتھ آدمی تو ہم سب ہیں، لیکن کامل درجے کا انسان وہ ہے جو اپنے رتبے اور مقام کو پہچان کر، اپنی حیثیت کو جان کر، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس مرضیات کے اندر ڈھال لے کہ بندہ اللہ کا محبوب اور لاڈلا بن جائے. جب لاڈلا بن جاتا ہے، قیمتی بن جاتا ہے، جس طرح دیکھنے میں گھوڑے، گھوڑے میں سب گھوڑے ایک ہی طرح کے، چار پاؤں، دم، سر اور ان کی ساری شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن نسل نسل کا فرق ہوتا ہے، گھوڑے گھوڑے کا فرق ہوتا ہے. ایک گھوڑا وہ ہے جو 20-25 ہزار میں مل جاتا ہے، جس کے پیچھے گاڑی لگا دی جائے اور وہ دوڑتا ہے گھوڑا گاڑی تیار. ایک گھوڑا وہ ہوتا ہے جو قیمتی ہے، جو ریس کے اندر چلتا ہے، دوڑتا ہے، ریس جیتتا ہے، وہ پھر لاکھوں میں اس کی قیمت پہنچ جاتی ہے. ایک گھوڑا کہنے میں وہ بھی گھوڑا، اس کی قیمت 20-25 ہزار روپے، اور ایک گھوڑا وہ بھی گھوڑا لیکن اس کی قیمت 20-25 لاکھ روپے. صلاحیتوں کا فرق ہے، ایک صرف گاڑی کھینچ رہا ہے یہاں سے وہاں تک، مال منتقل کرنے کے کام آ رہا ہے، دوسرا وہ جو مقابلے کے اندر سبقت لے جاتا ہے، جیت جاتا ہے. اہل ایمان کے اندر بھی وہ لوگ جو سبقت لے جاتے ہیں، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، نیکیوں میں ریس لگاؤ، خود اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اندر آگے بڑھ کر جیتنے کی ترغیب دے رہے ہیں. فاستبقوا الخیرات، دنیا میں تو تم لوگ مقابلے کرتے ہو لیکن اصل چیز نیکیوں کے اندر تم لوگ ریس لگاؤ، بڑھ کر آگے بڑھ کر ہمیں دکھاؤ. تو جس طرح ریس میں جیتنے والا قیمتی گھوڑا، اگر کوئی شخص اس کے پاس جائے، مالک کے پاس، اور کہے کہ آپ اپنا گھوڑا مجھے دے دیں، مجھے گھوڑا گاڑی کے اندر فٹ کرنا ہے، تو وہ ہنسے گا کہ میاں تم کیا بات کر رہے ہو، یہ گھوڑا کوئی عام معمولی گھوڑا نہیں کہ اس کو گاڑی میں فٹ کر کے مال برداری کے لیے استعمال کیا جائے، یہ بہت قیمتی نسلی گھوڑا ہے اور بہت باصلاحیت گھوڑا ہے، یہ ریس کے اندر جیتنے والا گھوڑا ہے، یہ عام گھوڑوں کی طرح ایک گاڑی کے اندر لگانے والا گھوڑا نہیں. بندوں کے اندر بھی وہ بندہ، انسانوں میں بھی وہ انسان جو اپنے آپ کو باصلاحیت اور باکمال بنا لے اللہ تعالیٰ کے، جس کا رتبہ اور مقام ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو پھر اس قیمتی گھوڑے کی طرح دنیا کی اس عام بیل گاڑی کے اندر، گدھا گاڑی کے اندر، گھوڑا گاڑی کے اندر فٹ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پھر اس قیمتی گھوڑے کی ایسی رکھوالی فرماتے ہیں کہ وہ ریس کے اندر آگے نکلنے کے لیے اس کی خوب افزائش ہوتی ہے، خوب نشو نما ہوتی ہے، اس کو خوب توفیق پہ توفیق ملتی ہے کہ خوب رات کو بھی عبادت کر رہا ہے، دن کو بھی عبادت کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید اس کو بھرپور طریقے سے تیار کیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس قیمتی انسان کو اس دنیا کی گاڑی کے اندر نہیں لگاتے۔ دنیا کا ایک انسان قیمتی گھوڑے کو ایک عام گاڑی میں لگانا مناسب نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ بھی اپنے قیمتی بندوں کو پھر دنیا میں نہیں پھنساتے، ان کو پھر شب و روز اللہ تعالیٰ مزید سے مزید تر اپنے دین کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنی عبادات اور طاعات کے لیے مختص سے مختصر کرتے چلے جاتے ہیں، قربت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مزید استوار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو عام معاملات رکھے، بندو میری طرف آؤ، ہم تم کو اپنی رحمت کی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ اے ابن آدم، کس قدر عموم کے ساتھ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں، متقیوں کے ساتھ نہیں، اہل ایمان کے ساتھ نہیں، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو مختص کر لے، میں تیرے سینے کو غنا سے مالا مال کروں گا، تو دل کا بادشاہ ہوگا، دل کا غنی ہوگا، اور اسی طرح تیرے فقر و فاقہ کے سارے راستے بند کر دوں گا، مشکلات ساری تیری ختم کر دوں گا۔ تو یہ عمل بھی بہت زیادہ فراخی کا اور فراوانی کا ذریعہ بنتا ہے کہ کثرت سے عبادت کی جائے، ہر عبادت کو خوب اہتمام کے ساتھ انجام دیا جائے۔ ساتواں عمل کے جس کے ذریعے سے انسان کے رزق میں فراخی ہوتی ہے، وہ ہے حج اور عمرے کا عمل، کہ اس کے اندر بھی اللہ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی فراخی کے وعدے فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما امر حاج قط، کہ کثرت سے حج کرنے والا، کثرت سے عمرے کرنے والا، وہ کبھی بھی محتاج نہیں رہتا۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں نکل کھڑا ہوا، محنت اور مجاہدہ کیا، مشقتیں برداشت کی، دینی لحاظ سے تو ہوتا ہی ہے مالا مال، دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے اس سرمایہ کو، جو سرمایہ اس نے حج عمرے پر خرچ کیا، اس کو خوب اللہ تعالیٰ بدل بھی عطا فرماتے ہیں اور اس کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ دینی لحاظ سے تو جمعے میں بھی آپ حضرات جو موجود ہوا کرتے ہیں، انہوں نے سنا کہ دینی لحاظ سے تو انسان بالکل دھل دھلا کر صاف شفاف ہو جاتا ہے، جیسا اس دن صاف شفاف تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ من حج للہ، جس کسی نے حج کیا، فلم یرفث، کوئی بہودہ گفتگو نہ کی، ولم یفسق، کوئی فسق و فجور، کوئی حکم عدولی نہیں کی، تو ایسا شخص کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور پھر اس میں کوئی بہودہ گفتگو نہ کی، کوئی فسق و فجور کا ارتکاب نہ کیا، فرمایا کہ رجع کیوم ولدت امه، حج کر کے فارغ ہو کے وہ ایسا پاک و صاف ہو کے واپس لوٹتا ہے جیسا اس دن پاک و صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ تو دینی لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو نئے سرے سے پاک و صاف فرما کر، شفاف فرما کے، ہمارے استاد کے بقول زیرو میٹر کر کے واپس بھیج دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا اور مروہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، قافلہ آیا، اونٹوں سے اترا اور اس کے بعد طواف کیا، صفا مروہ لگے ہوئے عبادت میں، آپ نے بلایا، پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، بتایا عراق سے آئے ہیں، کیوں آئے ہو، حج کرنے آئے ہیں، کوئی اور غرض بھی ہے، کوئی یہاں کسی کے اوپر قرضہ ہو، کوئی میراث کے معاملات ہوں، کوئی دیگر اور کوئی تجارت وجارت کی کوئی غرض ہو، کرنے ہی نہیں، صرف حج کے لیے ہم لوگ وہاں سے آئے ہیں۔ تو پہلے ان سے تفاصیل معلوم کی، پھر فرمایا کہ جاؤ مزے کرو، نئے سرے سے عمل کرو، پچھلا سارا حساب بے باک ہے، نئی زندگی مل جاتی ہے، نئی توانائی کے ساتھ انسان نئی زندگی میں قدم رکھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی انسان اللہ کے راستے میں حج کے موقع پر خرچ کرتا ہے، النفقت فی الحج کالنفقت فی سبیل اللہ الدرہم بسبعمائۃ ضعف، فرمایا کہ حج کے سفر کے اندر خرچ کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے راہ خدا میں خرچ کرنا، کہ ایک درہم خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 700 درہم خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کہ بندہ مال خرچ کر رہا ہے، قدم بہ قدم آگے بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ایسی قدر و وقت ہوتی ہے۔ حدیث مبارک میں اللہ پاک کے اس بڑھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر کشی کی ہے کہ کوئی بھی بندہ راہ خدا میں ایک کھجور کا دانہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دست قدرت میں پالتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو بڑی دیکھ بھال کے ساتھ پال پوس کے بڑا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس ایک کھجور کے دانے کو جو بڑے اخلاص کے ساتھ دیا گیا، اپنے دست قدرت سے پال کر اس کو بڑا کر کے قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر بنا کر واپس لوٹائیں گے۔ تو جہاں بندے کے اندر اخلاص ہوتا ہے نیکی جب وہ کرتا ہے بھلے وہ دیکھنے میں تھوڑی دکھائی دے لیکن اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک درہم خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 700 کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. خود جب آپ حج فرما رہے تھے مطاف میں موجود تھے فرمایا کہ اس سفر میں دل کھول کے خرچ کرو, ایک درہم خرچ کرنے والے کو اتنے بڑے بڑے ثواب ملیں گے. سامنے ہی جبل ابو قبیس ہے جہاں آج کل بادشاہ کا محل بن چکا ہے اس پہاڑ کے اوپر, اب تو وہ پورا پہاڑ چھپ گیا ورنہ پہلے وقتوں میں جو تصاویر ہیں اس میں پورا وہ پہاڑ دکھائی دیتا ہے جبل ابو قبیس. تو آپ نے فرمایا کہ ایک درہم پر اللہ تعالیٰ اتنا اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں, یعنی پہاڑ پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. اس لحاظ سے فرمایا کہ جو بھی حج اور عمرہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی خوب مال و مال فرماتے ہیں اور اس کو کبھی بھی وہ محتاج نہیں ہوتا. ایک اور عمل ہے جس سے انسان کے رزق میں فراخی آتی ہے, وہ ہے صلہ رحمی, رشتہ داری کا نبھانا, تعلقات کا نبھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان یزاد فی عمره ویزاد فی رزقه فلیصل رحمہ, کہ جو انسان یہ چاہے کہ اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھے, اچھا سلوک کرتا رہے, ہمیشہ حسن سلوک کرتا رہے, صلہ رحمی سے پیش آتا رہے, تعلقات کو نبھاتا رہے. اور سگے رشتوں سے شروع ہو, ماں باپ بہن بھائی اور بیوی اور بچے اور پھر چچا, اسی طرح پھر تایا ننیال ددیال سسرال ہر طرف اور چھوٹے اور بڑے سارے جو قرابت داریاں جو رشتہ داریاں اللہ تعالی نے رکھی ہیں, کہ جن رشتہ داریوں کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بطور نعمت کا ذکر فرمایا ہے, وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا, اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں دنیا کے اندر تنہا نہیں چھوڑا. اجنبیت بڑی عجیب چیز ہے, انفرادیت بڑی عجیب چیز ہے. انسان اگر کہیں کسی ایسے علاقے میں ہو جہاں بہت ٹھاٹ باٹ ہو, سکھ چین کی زندگی ہو, تنخواہ بھی اچھی ہو, راحت و آرام کا مکان بھی ہو, لیکن رشتہ دار کوئی نہ ہو, وہاں ہر چیز انسان کو کھانے کو دوڑتی ہے. ابھی قریب ہی میں ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب منتقل ہو گئے تھے, بچوں کو بھی لے گئے تھے, اچھی نوکری لگی ہوئی تھی, لیکن ابھی ہی چند دن پہلے ہی ان کی اہلیہ محترمہ واپس آ گئی کہ وہاں دل نہیں لگ رہا. ریاض میں یا کہیں دوسرے کسی شہر میں سب کچھ ہے, آرام اور سہولت ہے, لیکن رشتہ دار نہیں ہے. سب ماں باپ بہن بھائی گھر گھرانے والے تعلقات والے سارے ادھر, تو وہاں انسان تنہائی کا شکار جب ہوتا ہے تو احساس ہوتا ہے یہ رشتہ داریاں بھی کتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے. تبھی تو قرآن کریم میں بطور احسان کا ذکر فرمانے کہ ہم نے تمہارے لیے نسبی رشتے بھی بنائے, سسرالی رشتے بھی بنائے. ان رشتوں کے اندر محبتیں, ان رشتوں کے اندر آپس میں تعلقات کا نبھانا, اور ایک خاندانی پورا نظام جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, بہت ہی بہت بڑی نعمت ہے. یورپی ممالک تو اس نعمت سے محروم ہو چکے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے, ہر ایک افراتفری کا شکار ہے, نفسی نفسی کا عالم دکھائی دیتا ہے کہ وہاں ہر ایک کے ذمے اپنی ذمہ داریاں خود ہی ہیں, خود ہی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, اس کے بعد خود ہی اپنی زندگی کا سارا بوجھ خوشی غمی خود ہی نمٹاؤ. تو یہاں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالی نے جو رشتے عطا فرمائے اور دین اسلام نے ان رشتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھنے کی تعلیم دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو بھی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اس کی عمر میں ترقی ہو برکتیں ہوں, اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کیا کرے, رشتہ داری نبھایا کرے, اس میں اللہ تعالی نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں. ماں باپ زندہ ہوں ان کی خدمت انسان دل کھول کے کرے, ماں باپ کو ہدیے پیش کرے, ماں باپ کی پسند کی چیزیں ان کی خدمت میں پیش کرے, ان کی خدمت میں ہمیشہ تابع دار بن کے اپنے کندھے جھکا کے رکھے, زندگی وارے کے نیاروں میں گزرے گی, ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے گا. ماں باپ خدا نہ خواستہ دنیا سے جا چکے ہوں تو تب بھی ان کے لیے سال ثواب کرتا رہے. پھر ماں باپ کے جو دوست احباب ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ بعد میں بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ, حتیٰ کہ ان کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آنا, یہ ماں باپ ہی کے ساتھ صلہ رحمی ہے. تعلقات کا نبھانا اور حسن سلوک سے پیش آنا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے چلتے چلتے ایک دیہاتی کو اپنا امامہ بھی دے دیا اور سواری بھی دے دی. ساتھی نے پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے, فرمایا کہ اس کے والد میرے والد کے دوست تھے اور مجھے وہ حدیث معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے کہ اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرے تو ان کے دوستوں کے ساتھ دنیا سے جانے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا, یہ اپنے ہی والد کے ساتھ حسن سلوک ہے. کس قدر دین اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ماں باپ کا ادب اور احترام, ان کی خدمت, ان کی تابع داری, ان کی فرما برداری, اور اس کے علاوہ دیگر جو رشتے ہیں, میاں بیوی کا رشتہ ہے, بچوں کا رشتہ ہے, پھر بہن بھائیوں کا رشتہ ہے, اسی طرح پھر چچا تایا نانا دادا ننیال ددیال سارے رشتے, ہر رشتہ ہی وہ مقدس اور محترم اور محبتوں کو سمیٹنے والا رشتہ ہے. اللہ تعالی نے کس قدر قرآن کریم میں تفاصیل بیان فرمائی,
حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت و امہات، پوری ایک فہرست گنوا دی، یہ سارے مقدس رشتے ہیں، یہ سب تم پر نکاح کے طور پر حرام ہیں۔ بڑی اہمیت کے ساتھ مقدس رشتوں کو الگ بتا دیا کہ یہ مقدس رشتے ہیں جو تم پر نکاح کے اندر حرام ہیں، تو ان کا ادب احترام ملحوظ رکھنا۔ خونی رشتے ہوں، نسبی رشتے ہوں، رضاعی رشتے ہوں، حتیٰ کہ کسی خاتون نے اگر کسی بچے کو بچپن میں دودھ پلا دیا، اس عورت کا پورا کنبہ خاندان وہ اس کے لیے بالکل نسبی خاندان کی طرح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، رضاعت سے وہ تمام کے تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں، وہ حرمت کے رشتے مقدس وجود میں آ جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے تھے۔ جس طرح سگی ماں کا احترام ضروری ہے تو رضائی ماں کا احترام بھی ضروری ہے، جس طرح سگی ماں سے شادی حرام ہے تو دودھ پلانے والی ماں سے بھی شادی حرام، جس طرح سگی بہن حرام ہے تو دودھ شریک بہن وہ بھی حرام ہے۔ وہ پورا سلسلہ جو اللہ تعالی نے نسب میں رکھا تھا، اس قدر یہاں اللہ تعالی نے جوڑ پیدا کیے ہیں کہ صرف اس نے دودھ پیا ہے ایک خاتون کا، اس کا شوہر اس کا رضائی باپ بن گیا، اور یہ اس کی رضائی ماں بن گئی، اس کے اولاد سارے اس کے رضائی بھائی بہن بن گئے۔ ان رشتوں کو نبھانے والا اپنی حیثیت اور اپنی بساط کے مطابق اچھے انداز سے میل جول رکھنا، تعلقات کو نبھانا بھائیوں بہنوں کے ساتھ اور دیگر احباب کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ اچھے انداز سے تعلقات کو لے کر چلنا، یہ انسان کے رزق میں فراوانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہاں تو حالات ایسے ہیں کہ سگے رشتے جو ماں باپ کا رشتہ ہے وہ آج کل ٹوٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کتنی ہی اولاد ایسی ہیں جو ماں باپ سے بات نہیں کرتی، بہن بھائیوں کے آپس میں رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، کتنے ہی کیس ایسے آتے ہیں، دارالافتاء میں بھی آتے ہیں کہ سگے بھائیوں کا جھگڑا، سگے بھائی بہن کا جھگڑا، سگے اولاد اور ماں باپ کا جھگڑا مال و دولت کے اوپر، وہ کہتے ہیں یہ میرا حق، وہ کہتے ہیں یہ میرا حق۔ اسی لڑائی جھگڑے کے اندر سگے رشتے وہ سال ہر سال تک کے لیے ٹوٹ جاتے ہیں، ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے اور اولاد شرکت نہیں کر پاتی کہ ہمارا ان سے میل جول نہیں، ملنا جلنا نہیں۔ وہ رشتے جن کو اللہ پاک نے کہا جوڑ کے رکھو، یہاں انسان کو توڑے گا تو پھر اس کی بے برکتیاں اور نحوستیں پھر ایسی ہوتی ہیں، زندگی انسان کی جینا حرام ہو جاتا ہے۔ عدالتوں کے اندر بھی کتنے ہی کیس ایسے آتے ہیں کہ سگے بھائی کچہری کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، ایک اس کے خلاف اور یہ اس کے خلاف، کتنے ہی سگے رشتے ایسے ہوتے ہیں، خونی رشتے۔ یہ دین اسلام نے ہمیں نرمی سکھائی، حقوق کی ادائیگی سکھائی، اور ہر ایک کے ساتھ دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ سکھایا۔ دینی تعلیمات سے انسان اگر آراستہ ہوتا ہے، برداشت کا ملکہ اس کے اندر ہوتا ہے، ایثار کا جذبہ اس میں ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے سے زیادہ دوسرے کو ترجیح دیتا ہے، اور جہاں نفسی خود غرضی ہو تو وہاں پھر انسان دوسروں کے حق تلفی کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ کتنی ہی بہنیں ایسی محروم القسمت رہ جاتی ہیں کہ بھائی ماں باپ کے انتقال کے بعد پوری جاگیروں پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ ایک نکاح میں نے زندگی میں ایسا پڑھایا کہ وہ دلہن خود نکاح کے کمرے میں موجود تھی، ہمارے ایک دوست ہیں یہیں سیکٹر 10 میں، تو تنہا بڑے خاندان ہونے کے باوجود تنہا وہ اپنی شادی میں اکیلی شریک تھی، اس کا وکیل بھی نہیں تھا کوئی، اور کہا کہ وہ اچھے مالدار ڈیفنس میں پوری بنگلہ کوٹھی اور سب کچھ پورا خاندان تھا، تو اس نے اپنے حق کا مطالبہ کیا تھا کہ مجھے بھی میرا حق دیا جائے ماں باپ کے اس میں سے، تو کہا کہ یا تو حق لے لو، اگر حق کی بات کی تو اس کے بعد پھر ہمارے سے تعلقات بالکل ختم۔ بالکل تنہائی کا شکار تھی کہ خود اس نے ایجاب اور قبول کا جو معاملہ ہوتا ہے، محفل میں خود دلہن موجود تھی پردے کے ساتھ، اور اس کے ہمارے جو دوست ہیں دلمیاں اور ان کے والدین وغیرہ، اس طرف سے پورا خاندان کے یعنی انہی لوگوں نے اس کے لیے سارا شادی کا انتظام کیا، سارا سب کچھ کیا، صرف اس وجہ سے کہ بھائی موجود ہیں، لیکن کہا کہ پورا کا پورا وہ اس معاملے کے اندر قطع تعلق کر لیا کہ شادی تک کے اندر بھرے خاندان والی تنہا اپنی شادی کے اندر شریک تھی۔ تو یہاں تک نوبتیں آتی ہیں کہ بھائی بہنوں کا حق غصب کر جاتے ہیں، جہاں کسی بڑے کا چھوٹے پر بس چلا اس کا حق، چھوٹا اگر زیادہ تیز ہے وہ بڑے کا حق غصب کر جاتے ہیں، اور پھر رشتے ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹتے رہیں، اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہاں تو اس قدر اہمیت سے بیان کیا جاتا ہے کہ جو اپنے لیے بھلا چاہے، اپنی زندگی میں بہتری چاہے اور اپنے لیے رزق میں فرصتیں چاہے، تو چاہیے کہ رزق اسی طرح بڑھے گا کہ رشتوں کو نبھائے گا۔ دلوں کو خوش کرنا، دلوں کو موہ لینا اور خدمت انجام دینا، یہ بہت قیمتی اثاثہ ہے۔ ایک عام آدمی کے انسان خدمت کرتا ہے، مدد اور تعاون کرتا ہے، وہ دل سے دعائیں دیتا ہے، چلے جائے کہ سگے رشتے ہوں، بھائی بہن کا ہاتھ بٹائے، بہن بھائی کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آئے، دل کی گہرائی سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اور بالخصوص اولاد اگر ماں باپ کی خدمت کرے، ان کو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھے، ان کی آرزویں اور چاہتیں اور ان کی پسند کو ملحوظ رکھے، ان کی خواہشات کو وقت وقت پر پورا کرے، تو ایسی اولاد بڑی سعادت مند ہوتی ہے کہ ماں باپ ڈھیروں ڈھیر چپ چپ کے ان کو دعائیں دیتے ہیں. اولاد کو پھر پتہ نہیں ہوتا کہ مستقبل سنورنے کا سامان ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. خدا نہ خواستہ معاملہ برعکس ہو، ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہو، دکھ پہنچ رہا ہو، ایسی صورتحال میں ماں اور باپ زبان پہ تو اف بھی نہیں لاتے، لیکن دل کی جو چوٹ ہے، جو دل کا درد ہے، یہی اولاد کی تباہی کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں اچھے انداز سے صلہ رحمی کر کے رشتہ داریاں نبھانے والا بنائے، تعلقات کو نبھانے والا بنائے. اچھے انداز سے، زندگی مختصر سی ہے، بہت ہی مختصر سا خاکہ جو پہلے بھی آپ نے سنا، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں. ایک تصوراتی انسان، ایک تصوراتی چیز ہے بس، چند سال کا مہمان ہے. چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جس دماں ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. کتنا انسان جیے گا، کس کا حق مارے گا، کس کس سے حق تلفیاں کرے گا؟ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ زندگی ہی میں انسان تعلقات کو نبھا کے رکھے، حق تلفیوں سے بچے، کوئی حق تلفی ہوئی ہو انسان حق کو نبھا کر معافی مانگ لے، معاملات صاف رکھے. بڑی تیزی کے ساتھ خاندانوں کے اندر خبریں آتی ہیں، اب فلانے کا انتقال، اب فلانے کا انتقال، دوست و احبابوں میں خبریں آتی ہیں، اب فلانے کا انتقال، اب فلانے کا انتقال. دیکھتے ہی دیکھتے لوگ کس تیزی کے ساتھ کہاں سے کہاں چلتے چلے جا رہے ہیں، منتقلی کا سفر مستقل جاری ہے. جیسے ابھی حج کا سیزن ہے، حج پر حجاج جا رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی ہمیں بھی بلا لیں. بہت یہ سفر بڑا ہی نازک اور بڑا حساس ہوتا ہے، جب تک کہ بندہ وہاں پہنچ کر لبیک اللہم لبیک نہ کہہ لے اور اپنی عبادت پوری نہ کر لے، بڑا دھڑکا اور کھٹکا لگا رہتا ہے کہ نہ معلوم کون سی بے ادبی، کون سی گناہ، کون سی نافرمانی آڑے آ جائے. بندہ بہت کمزور ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا کہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی چیز رکاوٹ کا ذریعہ نہ بن جائے. آپ حضرات سے بھی دعا کی درخواست ہے، خود بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت کے ساتھ سعادت والی حاضری نصیب فرما دے. جب جانے کا سلسلہ ہوتا ہے تو یہ کے بعد دیگر ہے، اپنے نمازیوں میں سے ماشاءاللہ کتنے نمازی ہیں شروع سے مل مل کے جا رہے ہیں، میں کل جا رہا ہوں، میں رات کو جا رہا ہوں، میں صبح جا رہا ہوں. آج بھی ہمارے صبح ایک نمازی ماشاءاللہ روانہ ہوئے، ہمارے بیگ صاحب ایک ایک جا رہے ہیں. یہ ایک پورے آخرت کی زندگی کا ایک نقشہ ہے. وقت مقرر آنے پر جس طرح مسافر اپنا زیادہ راہ اٹھاتا ہے، اپنا سامان اٹھاتا ہے، چل دیتا ہے، ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، ایسے ہی آخرت کا سفر ہے کہ ہر ایک کا اپنا وقت مقرر ہے. جس طرح دنیا کی زندگی میں ہر ایک کی اپنی فلائٹ، اپنی سیٹ، اپنا وقت مقرر ہے، وقت مقرر پر انسان چلے جاتا ہے، پیچھے کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کون گیا کون نہیں گیا. اسی طرح دنیا کے اندر بھی سفر کے سلسلے جاری ہیں، جانے والے خاموشی کے ساتھ جاتے ہیں، کتنے ہی نمازی ہمارے چپ چاپ نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی ذہن میں تصور آتا ہے کہ فلانے نمازی ہوتے تھے، نہیں معلوم، نظر نہیں آ رہے. جب نظر نہیں آ رہے تو معلوم ہے کہ یا تو یہاں سے چلے گئے، علاقہ چھوڑ گئے، یا پھر دنیا ہی چھوڑ گئے. تو ایسی زندگی جو چند سانسوں پر ایک خیالی انسان کا عمارت تعمیر ہے، کچھ پتہ نہیں کب وہ تعمیر ختم ہو جائے. تو ایسی صورتحال میں انسان کیا لڑنا، کیا جھگڑنا، کیا دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالنا، انسان معاملہ صاف ستھرے رکھ کے، سلجھا کے رکھے، حقوق کی ادائیگی کر کے رکھے، اور ہر ایک سے پیار اور محبت اور اپنائیت اور لڑائی جھگڑے سے دور. جو لڑائی اور جھگڑے بھی ہوں تو انسان اس کے اندر بھی معافی تلافی کر کے جھک جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو معافی مانگتا ہے جھکتا ہے، فرمایا کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو کبھی بھی ذلت نہیں ملے گی. اگر اس کی عزت گھٹ جاتی ہے، میں اس کا ضامن ہوں، میرے پاس آ کے یہ عزت حاصل کر لے. جھک جائے انسان تعلق کو نبھانے کے لیے، معافی مانگ لے اور اپنے تعلقات کو نبھا لے، تو اللہ تبارک و تعالی برکتوں بھری زندگی عطا فرماتے ہیں. ورنہ تو حالت یہ ہے کہ سگے سے سگے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، جس کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَل، توڑ دیتے ہیں ان رشتوں کو جن کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ جوڑ کے رکھو. اللہ تعالی پورے رقیب ہے، رقیب نگرانی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہر لمحے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں زندگی کیسی گزار رہا ہے. آج تو آزادی ملی ہوئی ہے، آزادی سے زندگی گزار. شاید کہ تو سمجھ رہا ہے کہ تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن ہر لمحے ہر آن ہمارے نگران بھی تیرے ساتھ موجود ہیں اور ہم خود بھی نگرانی کر رہے ہیں. اس تصور کے ساتھ بندہ صاف ستھری زندگی گزارے، اگر کسی سے تعلقات زیادہ ہی خراب ہیں تو انسان کم از کم رسمی سلام دعا تو برقرار رکھے. ضروری نہیں کہ انسان اس قدر میٹھا بنا جائے اگلا کڑوا بنا جائے پھر بھی انسان اپنے آپ کو ذلیل پہ ذلیل کیے جائے. ہر چیز کا ایک لیول اور معیار دیا ہے. اس انداز سے انسان سامنے والا اگر غرور و تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے تو انسان صرف اپنی طرف سے اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے ضابطے کی سلام دعا حد تک تعلق کو برقرار رکھے کہ آخرت میں اس کی گرفت نہ ہو. اگر اگلا آدمی وہ اس رشتے کو جوڑنے کے باوجود بھی توڑنے کے اوپر لگا ہوا ہے, بڑا ہے, اپنے بڑے پن سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, تو اس صورتحال میں چھوٹا اپنی طرف سے پیشکش کرتا رہے اور ایک سرسری اور ایک ضابطے کی حد تک بھی اگر سلام دعا برقرار رکھے ہوئے ہیں تو آخرت میں اس کی گرفت نہیں ہوگی. کہ اس نے تو پہل کی ہوئی تھی, یہ تو موقع بموقع سلام دعا کرتا رہتا تھا, تعلقات کو نبھاتا تھا, پلٹ کر اگر اس کو رد عمل کے اندر تعلق کو ٹوٹنا ملتا رہا, دل بہت ٹوٹتا ہے انسان کا کہ جب یہ جھک رہا ہو, محبت سے پیش آ رہا ہو, سلام کر رہا ہو, لیکن آگے سے بالکل لگتا ہے جیسے اخروٹ, ہونٹ بند, شکل پہ نہ تبسم نہ کچھ, بالکل جام, تو انسان کا دل ٹوٹ کے چکنا چور ہوتا ہے کہ ہم تو کس قدر جھک رہے ہیں, معافی بھی مانگ چکے, سب کچھ کر چکے, لیکن سامنے والا اخروٹ کی طرح بالکل جامد بنا ہوا ہے. تو اس دل کے ٹوٹنے پر اللہ تعالیٰ بہت اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. سلمن قطعک, جو تجھ سے توڑتا ہے نا تو جوڑتا رہے, اور جو تجھے محروم کرے, واف امن ظلمت, جو تجھ پہ زیادتی کرے تو معاف کر دے, اور آتی من حرمت, جو تجھے محروم کرتا رہا تو پھر بھی دیتا رہے. یہ پوری دین اسلام کی اخلاق زندگی کا نچوڑ تین الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اگر تم ٹوٹے ہوئے رشتے کو بھی جوڑتے رہو گے, ظلم زیادتی کرنے والے, ظلم زیادتی کے لیے ضروری نہیں کہ انسان کوئی کوڑے لے کر اور ہتھوڑے لے کر برسائے, ظلم و زیادتیاں گھروں گھر ہو رہی ہیں, رویوں کے ذریعے سے ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں, بڑے چھوٹوں پر, چھوٹے بڑوں پر, ہم لوگ جہاں رویوں کے اندر تبدیلیاں آ جائیں, بات بات پہ انسان کا دل مرجھاتا ہے, دل ٹوٹتا ہے, ظلم ہوتا ہے, زیادتیاں ہوتی ہیں, اور پھر تنزیہ جملے سننے کو ملتے ہیں, کڑوی کسیلی باتیں سننے کو ملتی ہیں, دل پر آرے چلتے ہیں, پلٹ کر انسان جواب دے تو وہ بھی پھر ظالم بن جاتا ہے, لیکن برداشت سے کام لے تو اگلے آدمی سمجھتے ہیں بدھو نمبر ون ہے, پھر بھری محفلوں میں خاندان رشتے دار سب جمع ہیں, پھر مذاق اٹھتا ہے کبھی داڑھی کا, کبھی ٹوپی کا, کبھی مذہب کا, کبھی ارے صاحب فلاں نے تو اسے ڈھماکے, اور یہاں دل پر چھرے چل رہے ہوتے ہیں, آریاں چل رہی ہوتی ہیں, یہاں تو سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ کون خون کے گھونٹ پی رہا ہے, کون کس کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے, کس پر ظلم ہو رہا ہے, مظلوم بھی سامنے ہے, ظالم بھی سامنے ہے, لیکن اس کڑوے گھونٹ کو پینے والا, واف امن ظلمک, جو تیرے پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے جس انداز سے بھی کر رہا ہے تو درگزر کر جا, اور جو تیرے حق کو مار رہا تھا, تیرے محروم کر رہا تھا, تو اپنا حق جو اس کا بنتا ہے تیرے پر وہ دیتا رہے, تو بیڑا تیرا پار ہو جائے گا. اگر عدلے کا بدلہ کرتے رہے پھر تو زیادتی ہو سکتی ہے, وہ ظالم تھا یہ بھی ظالم بن گیا, وہ زیادتی کرنے والا تھا یہ بھی زیادتی کرنے والا بن گیا, پھر تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا, لیکن اپنے آپ کو سدھار کے رکھتا رہا, گالی کا جواب گالی سے نہ دیا, اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا, خاموشی اختیار کرتا رہا, ضبط اور تحمل سے کام لیتا رہا, لیکن رشتہ نبھانے میں کوشش بھی جاری رکھی, اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی عزت دکھا دیں گے. اللہ سچے, اللہ کے حبیب سچے, اللہ کے وعدے سچے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے سچے. آپ نے فرمایا کہ جو جھکے گا اپنے آپ کو گرائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائیں گے. اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راز بتایا کہ جو بھی اپنی زندگی میں اور اپنے رزق میں برکتیں چاہے رشتے نبھاتا رہے. آپ نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع لہ فی رزقہ وتدفع عنہ میتۃ السوء فلیتق اللہ ولیصل رحمہ. بڑے پیاری پیاری یہ کام کی ہدایات کی بات آپ بتا کر چلے گئے, کوئی اس کو پلے سے باندھ لے بیڑا پار ہے. فرمایا کہ جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس کی عمر بڑی ہو, اس کے رزق میں فراخی ہو, اور اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے بچائے, ذلت اور رسوائی کی موت سے بچائے, برے خاتمے سے بچائے, تو اسے دو چیزیں کر لینی چاہیے. فلیتق اللہ, اللہ سے ڈرے, تقوی اختیار رکھے, ولیصل رحمہ, اور صلہ رحمی کرتا رہے. تقوی اختیار کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو حسن خاتمہ نصیب فرماتے ہیں, سعادت کی موت نصیب فرماتے ہیں, اور فرمایا کہ صلہ رحمی کرتا رہے گا برے موت سے بچے گا, اسی طرح رزق میں بھی فراوانی ہوگی, عمر میں بھی فراخی نصیب ہوگی. تو صلہ رحمی اور اللہ کا ڈر بری موت سے بھی بچاتا ہے, رزق میں اور زندگی میں فراخی عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ ساری خوبیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور عمل ہے جو نواں عمل ہے, وہ ہے کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ضرورت مند, محتاج, کمزور خاندان میں کتنے ہی ایسے گھرانے ہوتے ہیں جو کمزور پوزیشن میں ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ تعاون کرنا، خاموشی کے ساتھ ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ نے تو پورا ایک دسترخوان کا سلسلہ جاری کیا ہوا تھا کہ ہر ماہ ضرورت مند بیوہ خواتین آیا کرتی تھی، ان کے اپنے اپنے راشن کی پوری پوری فہرستیں ہوتی تھیں، پورا پورا راشن یہاں سے سزوکی میں بھر کے جایا کرتا تھا، پھر وہ جو اپنی جھولیاں پھیلا کر اور اپنی اوڑھنیاں دوپٹے پھیلا کر دعائیں دیتی تھی، تو وہ دعائیں بڑی کام کی ہوتی ہیں کہ ضرورت مند کی جب ضرورت پوری ہو جائے تو دل کی جو دعا نکلتی ہے وہ بڑا اثر رکھتی ہے۔ کوئی بھی ضرورت مند ہو، محتاج ہو، خاندان میں ہو، غیر خاندان میں ہو، بسا اوقات انسان وقت پہ کام آ جاتا ہے اور مجبوری کے اندر کسی کے ہاتھ بٹا لیتا ہے۔ کتنے ہی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ موٹر سائیکل پہ جانے والے کا پیٹرول ختم ہے اور انسان کے پاس پیٹرول کی بوتل موجود ہے، ضرورت سے لے کے جا رہا تھا، جنریٹر میں ڈالنے کے لیے گاڑی میں ضرورت کے لیے رکھا ہوا تھا، پیٹرول موجود ہے اور وہ گرمی کے اندر بیچارے کا پیٹرول ختم ہے، موٹر سائیکل لے کے جا رہا ہے، ہاں پکا پا پسینہ پسینہ، اور نہلے پہ دھیلا یہ کہ اگر ساتھ میں فیملی بھی ہو، بچے بھی ہیں، خاتون بھی ہیں، وہ بیچارے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں گھسٹتے ہوئے، اور یہ آگے آگے تیز تیز چل رہا ہے پیٹرول پمپ کی طرف۔ ایسے موقع پہ انسان نے گاڑی میں پیٹرول تھا، موٹر سائیکل پہ پیٹرول تھا، اس نے روک کے مدد کر دی، اس کو پیٹرول دے دیا، اس وقت انسان اس کے تاثرات دیکھ کے کس قدر دل کی گہرائی سے اس کی دعا نکلتی ہے، کیونکہ اس وقت یہ پریشانی میں، مجبوری میں ہے۔ اور یہ عام ہمارا ہی ایک مسلمان بھائی ہے، کوئی پیشہ وار، کوئی گداگر نہیں ہے، گھریلو انسان ہے، چلا تھا، گھر سے نکلا تھا لیکن مشکل میں گر گیا۔ اس مشکل کے اندر اگر اس وقت اس کے کام آ گیا تو دل کی گہرائی سے جو وہ دعا دیتا ہے اور جو اس کے چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں وہ بتا دیں گے ڈائریکٹ، یہ دعا براہ راست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے۔ دل کی دعا کا اثر ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ تو پھیلے ہوئے ہاتھوں کو یوں حقارت سے نہ دیکھو، ہر ایک کی چوکھٹ پہ گداگر نہیں آتے، اس اوقات گھر کے اوپر کوئی پہنچ کر دستک دیتا ہے تو وہاں پر بھی انسان محروم نہ لوٹائے، کچھ نہ کچھ دے کر ہی لوٹا دے کہ بڑی آس اور امید کے ساتھ کوئی آیا ہے، تو اس کی آس اور امید کو نہ توڑے، کچھ نہ کچھ انسان دے دے کہ چلو زیادہ نہ صحیح، تھوڑا ہی صحیح، اس کی مدد پر ضرورت پوری ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے جو بھی دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی بندوں کو دیتے ہیں، پھر بندوں سے آگے دوسرے بندوں کو دلواتے ہیں، تو بساؤں کا دوسروں کی دعاؤں کے ذریعے سے پھر انسان یہ پھلتا اور پھولتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ لعلکم ترزقون بضعفائکم، شاید کہ تمہیں جو رزق دیا جا رہا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی بلبوتے پہ دیا جا رہا ہے، کمزوروں کی نگاہیں تم پر لگی ہیں، مالداروں پر، اور مالداروں کو رزق دیا جاتا ہے کہ چلو تمہارے ذریعے سے تمہارے ہاتھوں ہمارے ان کمزور بندوں کا سلسلہ ہو جائے۔ ہمارے یہاں مدرسے میں طالب علمی کے زمانے سے ایک بڑے تاجر تھے، خان فروش کے نام سے ان کو طلبہ یاد کرتے ہیں، تو وہ ان کا معمول یہ کہ وہ زکوٰۃ کی رقم اپنے ہی ہاتھ سے ادا کرتے تھے، وہ بریف کیس ساتھ میں ہوتے تھے ان کے، بہت بڑا ان کا کاروبار ہے، وہ بریف کیس کے بریف کیس سال جب ختم ہوتا ہے شعبان کے مہینے میں وہ آتے تھے، تو ان کے ساتھ دو تین ان کے ملازمین ہوتے تھے بریف کیس لیے ہوئے، تو وہ پھر بریف کیس کھولتے تھے، اس میں نوٹوں کی گڈیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، پھر وہ باقاعدہ درجہ وار استادوں کی نگرانی میں وہ نکال نکال کے اپنے ہاتھ سے دن دن دیا کرتے تھے۔ انتقال فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، ان کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ تو طلبہ کی نظریں سال کے آخر میں لگی رہتی تھی، خان فروش تو نہیں آ رہے، بعض دفعہ یہ بھی نوبت آتی تھی کہ وہ رات میں آ جاتے، کبھی مغرب کے بعد آ کے، کبھی عشاء کے بعد، تو جو طلبہ رہائشی ہوتے تھے وہ پھر اپنے دوسرے ساتھیوں کو فون کرتے تھے، اس زمانے میں پی ٹی سی ایل کا دور تھا، ہمارے طالب علم پی ٹی سی ایل گھما رہے، فلانے کو بھی بلاؤ ڈھماکا کو، یہاں تک بھی نوبت آتی تھی، طالب علم رکشہ کر کے مدرسے پہنچتا تھا، کیوں؟ اس کی نظر لگی ہوئی ہے کہ ایک ہمارے لیے خیر آدمی آنے والا ہے۔ وہ 500 اس زمانے میں دیا کرتے تھے، تو وہ اس کو پتا ہے کہ میرا کرایہ خرچہ، رکشے کا خرچہ بھی اسی میں نکل جائے گا۔ وہ طلبہ جس طرح کشش ہوتی ہے پروانے شمع کی طرف دوڑتے ہیں، تو سارے جو موجود ہیں وہ بھی اور دوسروں کو بھی فٹافٹ بلا لیا کرتے تھے کہ آ جاؤ، خان فروش آ گیا۔ وہ تو انتقال فرما گیا، رب ان کے صاحبزادے آتے ہیں، تو اب سال کے آخر میں سارے طلبہ ایک منتظر ہوتے ہیں کہ واپسی کا کرایہ جمع کرنے میں 1,000, 500 یہ وہ کرتے کرتے اپنے جمع جوڑ میں لگے ہوتے ہیں، تو طلبہ کے زبانوں میں چرچے ہوتے ہیں، آج خان فروش نہیں آیا، کب آئے گا، پتہ نہیں کب نہیں آئے گا۔ تو اب یہ ہے کہ وہ کار خیر میں اس نے رقم لگانے کا کئی ایک مدارس کے اندر وہ اس طرح پورے اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتے ہیں، تو ایک نظر لگی ہوئی ہے کمزوروں کی، ضعیفوں کی۔ تو اس لحاظ سے فرمایا کہ شاید کہ تمہیں بھی جو رزق دیا جا رہا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، تمہارے کمزوروں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوتی ہیں کہ تمہارے لیے رزق کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو بھی رزق مل رہا ہے، جو بھی چیز مل رہی ہے، تو کمزوروں کے ساتھ انسان تعاون کرتا رہے، عید کے موقع ہوں، بقرعید کا موقع ہو، خوشیوں کے موقع ہوں، شادی بیاہ کے موقع ہوں، موقع بموقع انسان تعاون کرتا رہے، ہاتھ بٹاتا رہے۔ زکوٰۃ تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہی ہے، غریبوں کا حق، لیکن ضرورت جب سامنے والے کی دکھائی دے رہی ہو تو انسان زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی، اور اس مال کا بدل بہت جلدی ملتا ہے، فریضہ تو اللہ پاک نے رکھا ہے کہ تم مان یا نہ مان میں تیرا مہمان، یہ تو تمہیں ادا کرنا ہے، ہم نے تم کو 1,00,000 روپے دیا ہے تو 2,500 تو تمہیں دینے ہی دینے، وہ تو فرض کر دیا. لیکن مزہ تب آتا ہے جب بندہ زکوٰۃ سے ہٹ کر اپنی اور روزمرہ کی ضروریات کی رقم میں سے کسی ضرورت مند کو دے دے، اس وقت دل بھی بڑا خوش ہوتا ہے اور پھر پلٹ کر اللہ تعالیٰ بدل بھی جلدی عطا فرما دیتے ہیں. زکوٰۃ کے ذریعے سے تو مال کا میل کچیل نکلتا ہے، زکوٰۃ کو مال کا میل کہا گیا ہے، اسی لیے سیدوں پر اس کو حرام قرار دیا، مالداروں پر حرام قرار دیا، وہ تو میل کچیل ہے. اس کے ذریعے سے مال صاف شفاف ہو گیا اور مال کے اندر برکت آ گئی، اب یہ مال محفوظ ہو گیا. حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے اموال کو زکات ادا کر کے محفوظ کر لو. وداؤوا مرضاکم بالصدقہ، صدقہ نکال کر اپنے مریضوں کا علاج کرو کہ صدقہ دو گے جلدی شفا مل جائے گی. واعدوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، اور آنے والی مصیبتوں کی روک تھام کرو دعاؤں کے ذریعے، تضرع گڑ گڑانے کے ذریعے. اللہ کے سامنے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہا کرو، گڑ گڑاتے رہا کرو، بلائیں نہیں آئیں گی. جو بلائیں آئی ہوئی بھی دعاؤں کی برکت سے اٹھا لی جاتی ہیں. تو غرض یہ کہ زکوٰۃ تو ایک مال کا فریضہ ہے کہ جس کے ذریعے مال بھی محفوظ ہوتا ہے، مال میں برکت بھی آتی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے والا پھر اللہ کے یہاں بخیل تصور نہیں ہوتا. لیکن ضرورت کے وقت میں انسان اپنے دیگر اموال میں سے اس مال کو دے کر ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے. تو حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ربما تنام، بسا اوقات ایسا ہوگا تم تو سوئے ہوئے ہو، لیکن وہ عشرات الدعوات ترفع لک، دسیوں دعائیں ایسی ہوں گی جو تمہارے حق میں ہو رہی ہوں گی. تم سوئے ہوئے بے خبر، تمہیں پتہ بھی نہیں، لیکن دسیوں دعائیں تمہارے لیے چل رہی ہوں گی، کتنے ہاتھ تمہارے لیے اٹھے ہوئے ہوں گے. پھر فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ من فقیر اعانتا، کسی ضرورت مند فقیر کی تم نے اعانت کی ہو، وہ تمہارے لیے دعائیں دے رہا اور تم مزے سے سو رہے ہو. او جائع اطعمتا، کسی بھوکے کو تم نے ضرورت کے وقت میں کھانا کھلایا ہو، اب وہ تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہے، تم ٹھاٹ سے سوئے ہوئے لیکن تمہارے لیے دعا جاری اور ساری ہے. او حزین اسعدتا، کسی غمگین کی تم نے مدد کی ہو، اعانت کی ہو، اس کو حوصلہ اور تسلی دی ہو، صبر کے دو بول بول دیے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ آج اس کو تمہارے ذریعے ڈھارس ملی ہو اور وہ تمہارے حق میں دعا دے رہا ہو. او مکروب نفست عنہ، یا کوئی غم اور مصیبت میں گھرا ہوا مبتلا شخص تھا جس کا تم نے ہاتھ بٹا کر اس کو مصیبت سے نجات دلا دی، اب وہ سکھ اور چین کا سانس لے کر تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہے. آخر میں فرمایا، فلا تستہین بفعل الخیرات ابدا، نیکی کا کوئی بھی عمل کبھی بھی اس کو ہلکا مت جاننا، نیکی کا کوئی بھی عمل کبھی بھی اس کو ہلکا مت جاننا. نہ جانے کون سی دعا تمہارا بیڑا پار کرنے کا ذریعہ بن جائے، کون سی دعا تمہیں دنیا کے اندر ترقی دلانے کا ذریعہ بن جائے، کس کی دعا تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے. حضرت معروف کرخی کا میں نے ابھی تازہ دم واقعہ سنایا تھا کہ روزے کی حالت میں ہونے کے باوجود صرف سقہ کی زبان سے سن لیا، جو پانی بیچنے والا سقہ تھا، کہہ رہا تھا لو بھائی لو میرا پانی پی لو، گھاگ تھے نہیں، سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی پانی کا خریدار نہیں تھا، کہا لو بھائی لو میرا پانی پیو، جو میرا پانی پیے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے گناہوں کو معاف کرے. فرمایا نا میرا نفلی روزہ تھا، لیکن میں نے سوچا دعا تو بڑی اونچی دے رہا ہے، چلو پیسہ خرچ کرو، پانی خریدو. ہاتھ کے ہاتھ میں نے پانی خریدا اور روزہ توڑ لیا نفلی. میں نے کہا چلو روزہ تو دوبارہ رکھ لوں گا، قضا کر لوں گا، لیکن موقع کی دعا ہاتھ آ جائے. پانی پی لیا، روزہ توڑ لیا. بعد وفات کے اللہ پاک نے کسی کو خواب میں دکھایا تو فرمایا کہ اس سقے کی دعا کام آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی برکت سے مجھے معاف فرما کے مغفرت فرما دی. یہ خفیہ دعائیں بڑی کارآمد ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تیز ترین قبولیت کی دعا یہ وہ ہے جو پیٹ پیچھے کی جائے، جس کے لیے دعا کی جا رہی اس کو پتہ بھی نہیں ہے اور اس کے حق میں جو دعا ہو رہی ہے، یہ دعا بہت تیز اثر رکھتی ہے، بہت جلد قبول ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ بڑے کام کی نصیحت فرمائی کہ تم تو سکون سے سو رہے ہو، لیکن کتنے ہی ہاتھ ہیں جو دعا کے لیے تمہارے لیے اٹھے ہوئے ہوں. کسی فقیر کی جو مدد کی، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی غمگین کا غم ہلکا کیا، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہلکی کی، تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ تم کو دعا دے رہا ہو. ہمارے یہاں مسجد میں ایسی لگے ہوئے ہیں، جب چلتے ہیں عمدہ قیمتی قالین بچھا ہوا ہے، اس کے پس منظر میں دو شخصیات ہیں. ایک شخصیت ہے جنہوں نے پورے یہ ایسی لگوائے، اور قالین بچھانے میں ایک فرد واحد ہے جس نے پورے قالین بچھانے کا انتظام کیا. باہر ملک میں رہتے ہیں، کبھی کبھی تصور آتا ہے رمضان میں، غیر رمضان میں، جمعے میں ایسی چل رہے ہیں، قالین بچھا ہوا ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیحات تلاوت، اور لگانے والا بچھانے والا کہاں کس کام میں لگا ہوا ہوگا، کہاں ہوگا. لیکن ان کا یہ عمل یہاں جاری ہے، اس وقت عوام الناس کو، اللہ کے بندوں کو، عبادت میں لگے ہوئے لوگوں کو ٹھنڈک فراہم کر رہا ہے. کس قدر ایک عمل کر کے چھوڑ دیا، اس وقت وہ عمل جاری ہے اور وہ آدمی اپنی نہ جانے کہاں مصروف ہو، اور یہاں اس کے بچھائے ہوئے قالین پر لوگ دھنا دھن سجدے پہ سجدے کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. کیسی بڑی خوش نصیبی کی بات کہ پورا ذخیرہ جا رہا ہے، مسلسل مستقل عبادات کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. اسی طرح انسان جب کسی ضرورت مند کے ساتھ اس کی ضرورت اور مدد کرتا ہے، اس کی مدد کر کے ضرورت پوری کرتا ہے، تو بعض دفعہ انسان اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے لیکن وہاں سے دعائیں مسلسل کام دکھا رہی ہوتی ہیں. حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ تو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سب کچھ جو یہ ولایت ملی میری ماں کی دعاؤں سے ملی ہے. ماں نے محنت بھی کی، بچے کو لگا دیا تھا، معلم کے پاس بٹھا دیا، کہا کہ بیٹا جب تک حاصل نہ کرو گھر پلٹ کر نہیں آنا. بیچ میں ایک دن ماں کی یاد ستائی، استاد جی سے چھٹی لے کر آئے، آ کر دستک دی بڑی چاو ارمان کے ساتھ پہ. ماں بڑے کھل کر سینے سے لگائے گی، میرا استقبال کرے گی. جب پہنچے کہا کہ کون، دستک دینے کے بعد کہا کہ بھائی عزیز. کہا کہ میرا بھائی عزیز تو پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے، کوئی اور بھائی عزیز ہے، دروازہ نہیں کھولا. واپس چلے گئے، پھر تعلیم مکمل کر کے واپس آئے. پھر اس وقت جو ماں نے سینے سے لگایا، اور ایک موقع جو تھا کہ جس میں آپ اپنی والدہ کے لیے پانی لیے کھڑے رہے، ماں کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ جو اس نے دعا دی تو ان دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک نے ولایت کے مقام پر فائز فرما دیا. دل کی نکلی ہوئی دعائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ ہیں، دل میں آتا ہے انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو وہ صحابہ کی پوری ایک تفصیل ہے کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع پر خدمت کی. برجستہ آپ نے سوال کر لیا، بولو کیا چاہیے، مانگو، کیا تمہاری دلی مراد ہے. جو ان کی دلی مراد تھی انہوں نے کہا، آپ نے دعا دے دی. ایک موقع پر تو آپ بیان فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں نے، پوری تفصیل چل رہی تھی. تو حضرت عکاشہ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ دعا فرما دیں کہ میں بھی اس میں سے ہو جاؤں. فرمایا کہ یا اللہ یہ بھی ان میں سے ہو جائے. بس وہ لمحہ تھا بڑا قیمتی، کہ بڑا مجمع تھا، لیکن ایک فرمائش کر دی اور آپ نے ہاتھ کے ہاتھ دعا دے دی. دوسرے صحابی نے بھی ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ میرے لیے بھی. فرمایا نہیں، سبق کل عکاشہ. بس عکاشہ سبقت لے گئے. اب وہ موقع تھا، موقع سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور قیمتی دعا ہاتھ کے ہاتھ حاصل کر لی کہ ان 70,000 میں حضرت عکاشہ پکے. تو پتہ نہیں ہوتا کہ کب کی کون سی دعا انسان کے کس لمحے کی دعا کام آ جائے اور بیڑا پار ہو جائے. صحابہ نے بے شمار دعائیں حاصل کی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے صحابی، صحابہ تو سارے ایک سے ایک پیارے ہیں، دل چاہتا ہے صحابہ سامنے آ جائے، ان کے قدم کو دھو کے چوم لیا جائے، ان کے قدم کے خاک کو چوم لیا جائے. اس قدر پیاری ہستیاں کہ جن کی مبارک آنکھوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ براہ راست انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت نصیب کی، کس قدر اونچی ہستیاں ہیں. صحابہ بھی آئے اور رہے اور اس کے بعد چلے گئے. ابو طفیل ابن عامر ایک صحابی بالکل آخر میں رہ گئے تھے، سارے صحابہ دنیا سے جا چکے تھے. اس وقت پھر فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے، اپنے ساتھیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ پوری روئے زمین کے اوپر اس وقت ایک شخص بھی ایسا موجود نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. الا انا، سوائے ایک میرے. ایک آخری صحابی باقی بچے تھے، 100 سال کی مدت تک تقریباً، 100 ہجری جب مکمل ہوئی اس کے آس پاس ان کا انتقال ہوا. تو اس طرح سے یہ صحابہ تو ہر ایک ہی بڑے پیارے، بڑے مقدس، بڑے محترم، ہمارے سروں کا تاج، ان کے پاؤں کی خاک، ہماری آنکھوں کا سرما. چشم تصور میں ان حضرات کے قدم بوسی کا دل چاہتا ہے. ازواج مطہرہ جنت البقیع میں ایک ساتھ آرام فرمائیں. ساری ہماری مائیں، ہماری پیاری مائیں ایک ساتھ 9 کی 9 آرام فرمائیں. دو الگ، ایک تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت المعلا میں، دوسری حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہ تنہا جنگل بیابان میں بالکل سناٹے میں اکیلی آرام فرما ہے. مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ کے لیے سفر شروع ہوتا ہے، مکہ مکرمہ کی حدود حرم ختم ہو جاتی ہے، مدینہ طیبہ کے جو ہائی وے اس پہ جب گاڑی چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے، کچھ ہی فاصلے کے بعد، زیادہ دیر نہیں لگتی، کچھ ہی فاصلے کے بعد بالکل ہائی وے کے متصل ایک سیدھی سادھی باؤنڈری آتی ہے. سب سے شروع ہی میں جب ہمارا سفر ہوا تو اسی وقت سے ابا جان دکھاتے چلے آ رہے تھے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر آنے والی ہے، آنے والی آنے والی ہے. گاڑی گزرتی ہے تیزی سے تو بس ایک سیدھی سادھی باؤنڈری آتی ہے، پیلا سا اس کے اوپر کلر ہوا ہوا ہے، یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں آرام گاہ ہے. عجیب اتفاق ہوا کہ اسی موقع پر، اسی جگہ پر، اسی سرزمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، مکہ مکرمہ آ رہے تھے، احرام کی حالت میں تھے. یہاں پر اسی جگہ پر نکاح ہوا اور پھر اسی جگہ پر، اس جگہ کا نام ہے صریف، مقام شریف، اسی مقام شریف پر شادی ہوئی، اسی مقام شریف پر شب زفاف بھی ہوئی، اور اسی مقام شریف پر آپ کا انتقال بھی ہوا حضرت میمونہ کو. زمانے میں ظاہر ہے وہاں آبادی ہوگی، بستی ہوگی، ان کا قبیلہ یا ان کا خاندان وہاں بستہ ہوگا. اب بالکل وہ ایک طرف پہاڑ، پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹا سا میدانی سا علاقہ ہے، اور ساتھ ہی بالکل دبے سڑک، وہ ایک باؤنڈری کے اندر تنہ تنہا آرام فرما ہے چین اور سکون سے. تو اسی مقام شریف میں انتقال ہوا، شادی بھی وہیں، شب زفاف بھی وہیں، انتقال بھی وہیں، آخری آرام گاہ بھی وہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور سعی مشکور نصیب فرمائے، حج اور عمروں کی سعادت سے مالا مال فرمائے. جس کسی کا جانا ہو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف سفر شروع ہوتا ہے تو بائیں ہاتھ کی طرف انسان نظر لگا کے رکھے تو ایک سیدھی سادی بالکل سادی سی باؤنڈری آتی ہے، یہ باؤنڈری حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو دو ازواج مطہرات تو اکیلی اکیلی ادھر، اور باقی نو کی نو ایک ساتھ آرام فرمائے. تو غرض یہ کہ صحابہ اور صحابیات اور ازواج مطہرات جو ہمارے سنوں کا تاج ہیں، یہ سبھی مقدس اور محترم، لیکن ان میں سے خاص خاص نے خاص خاص موقع پر دعائیں لیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب سب سے پہلے اسلام کے اندر سب سے پہلے تیر چلا تو آپ نے فرمایا سعد چلو بسم اللہ کرو، تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. یہ سعادت حضرت سعد بن ابی وقاص کے نصیب میں آئی کہ آپ اپنے ماں باپ کی قربان اور فدا ہونے کا تذکرہ ان کے ساتھ فرما رہے. تو بہت بڑی بڑی دعائیں صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل کی ہیں. اور اسی طرح کے موقع بارہا ہماری زندگیوں میں بھی آتے ہیں کہ انسان ماں باپ کی کوئی ایسی خدمت کر لے، کسی استاد کی ایسی خدمت کر لے، اپنے مرشد اور مربی کی، اپنے کسی بھی معلم کی، اپنے کسی بھی چھوٹے بڑے کی انسان کسی بھی موقع پر خدمت کر لے. بسا اوقات دل کی گہرائی سے دعا نکلتی ہے اور وہ دعا بہت اثر انداز ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ ہوتا ہے، خود ہمارے شاگرد سیدھے سادھے بڑے معصوم مخلوق ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان اور علم کی طلب میں شہر سے بھی گاؤں سے بھی دور دراز سے کہاں کہاں سے آتے ہیں اور خدمت کے جذبے سے بالکل لبریز اور چور ہوتے ہیں. ذرا سا اشارہ دے تو بات پوری سننے سے پہلے وہ بھاگتے ہیں کہ کام کر دیں استاد جی کا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ طلبہ جب بھاگ بھاگ کر استادوں کی خدمت کرتے ہیں، خود بخود دل کی گہرائی سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ اس بچے کو بھی جو ہمارا روحانی بیٹا ہے وقت کا دین کا خادم بنانا ہے، اس سے دین کی بہت بڑی خدمت لینا اور اس کو بھی دینی ترقی عطا فرمانا، خوشحالی، خود بخود دل کی گہرائی سے دعائیں نکلتی ہیں. کہ بچہ جس جذبے کے ساتھ کبھی کبھی بھاگ کے کوئی چپل سیدھی کر رہا ہے، کوئی گاڑی کھول رہا ہے، کوئی گاڑی صاف کر رہا ہے، کوئی بھی موقع ہو کبھی کوئی کتاب پیش کر رہا ہے، تو خاص کبھی کبھی ایسے لمحات آتے ہیں جس میں خود بخود دل کی گہرائی سے. ہمارے بہنوئی ہیں، ان کا چھوٹا بچہ ہے، ماشاء اللہ اللہ سلامت رکھے سب بچوں کو، سارے خاندانوں کو، ہم سب کے خاندان اللہ سلامت رکھے. تو اس کی عادت ہے جیسے ہی ہمارے بہنوں کے گھر تشریف لاتے ہیں دن بھر اپنی ڈیوٹی انجام دے کر، جب پہنچتے ہیں تھکے ماندے جوتے موزے یہ وہ اتار کے سانس لے کے بیٹھتے ہیں، جلدی پانی کا گلاس بھر کے لا کے پیش کرتے ہیں. تو یہ ادا ان کو بڑی پسند آتی ہے کہ بچے کو اتنا خیال ہوتا ہے جلدی سے پانی لا کر اپنے ابو کو پیش کرتے ہیں کہ ابو تھکے ماندے آئے ہیں. تو اس قسم کا کوئی بھی عمل انسان کسی ضرورت مند کے ساتھ بوقت ضرورت جب کرتا ہے، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس وقت دل سے انسان کی دعا نکل جاتی ہے اور یہ دعا انسان کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے. دسواں عمل ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل، کہ جو بھی اللہ کی ذات پر توکل کرے گا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی اور شافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیور تغدو خماصا وتروح بطانا، اگر تم اللہ کی ذات پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسے ہی رزق عطا فرمائیں گے جیسے پرندوں کو عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے پرندے اپنے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب شام کو واپس لوٹتے ہیں اپنے اپنے آشیانوں میں سب بھرے پیٹ لوٹ کر آتے ہیں. حالانکہ نہ وہ تجارت کرتے ہیں، نہ زراعت کرتے ہیں، نہ کاشتکاری، نہ کھیتی باڑی، کچھ بھی نہیں، نہ زمین پر کہیں ہمیں کبھی غلے اور اناج بچھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. چھوٹی سی چھوٹی پدی ہے، چھوٹی سی چھوٹی مکھی، پرندے، چرند، درند، حشرات، ہر چیز صبح بھوکی اور پیاسی اٹھتی ہے، شام کو سیراب ہو کر سیر ہو کر واپس پلٹتی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ بارہا حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحم اللہ سنایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے بھی قدرت کی شان دکھائی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو. ایک ایسے ہی کوئی موقع تھا، رزق کی تقسیم کا معاملہ تھا، تو فرمایا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارے، پتھر پر ماری، دو ٹکڑے ہوئے، ایک اور پتھر نکلا، فرمایا کہ اس پر مارے، ایک اور ماری تو دو ٹکڑے ہوئے، ایک اور پتھر نکلا، تین پتھروں کی تہہ کے اندر ایک پتھر جب ٹوٹا تو اس پتھر کے اندر دیکھا بالکل سیل پیک پتھر تھا، جب تھوڑا دو ٹکڑے ہوا تو اس کے بیچ میں ایک خلا تھا، اس خلا کے ساتھ ایک چھوٹا سا کیڑا ان تین پتھروں کی تہہ کے اندر پل رہا تھا اور ساتھ میں اس کے ایک ہری پتی اگی ہوئی تھی.
جو اس کیڑے کی خوراک تھی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ تین پتھروں کی تہ کے اندر اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو بھی رزق دے رہے ہیں, پال رہے ہیں. فرمایا کہ موسیٰ اس پتھر کو ذرا کان کے قریب تو لے کر جائیں. آپ نے اس پتھر کو اٹھایا, کان کے قریب کیا تو کیڑا اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر رہا تھا. سبحان من یرانی یرزقنی ولا ینسانی, پاک ہے وہ ذات جو مجھ کو دیکھ رہا ہے, مجھے رزق دے رہا ہے, مجھے بھولتا نہیں, مجھے بھلاتا نہیں, فراموش نہیں کرتا کسی دن میں بھوکا مر جاؤں. تو وہ ذات ذرے ذرے سے واقف ہے, رزق دینے والی ذات ہے. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو, جیسا بھروسے کا حق ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی مالا مال فرمائیں گے. گیارہواں عمل جس کے ذریعے نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں وہ ہے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا. بندہ جو بھی اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں مزید ترقی عطا فرمائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جتنا تم شکر ادا کرو گے میں نعمت میں ترقی عطا کروں گا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ فرمایا کرتے تھے, قید نعم اللہ بشکر اللہ, اللہ کی نعمتوں کو پکڑ لو, باندھ لو نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے ذریعے. جس نعمت پر شکر ادا کر دیا وہ نعمت محفوظ ہو گئی, اب انشاءاللہ زندگی بھر وہ زائل ہونے والی نہیں. انسان اپنے وجود کی نعمتوں کو دیکھے, سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک موقع بموقع شکر ادا کرتا رہا کرے, دیکھ رہا ہے کتنی بڑی نعمت ہے, سن رہا ہے, سونگ رہا ہے, چکھ رہا ہے, بول رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے, سو رہا ہے, جاگ رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے اور پھر نکال رہا ہے, کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں. موقع بموقع دل کی گہرائی سے شکر ادا کیا کرے, اللہ تعالیٰ معذوری محتاج کی ساری زندگی بچا کے رکھیں گے. اندرونی نظام چل رہا ہے, دل دھڑک رہا ہے, پھیپڑے ہیں, گردے ہیں, دماغ ہے, سارا یہ اعضاء رئیسی ہے, سارے اپنے کام کر رہے ہیں, اللہ کے دل کی گہرائی سے شکر ادا کرے گا, کبھی بھی انشاءاللہ ان چیزوں میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. گھر کے اندر بیوی پر نظر پڑے, بچوں پر نظر پڑے, گھر کے ساز و سامان پر, گھر کی چھت پر, گھر کے فرش پر, جس جس چیز پر نظر پڑے موقع بموقع اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو کر دل کی گہرائی سے خاموشی سے شکر ادا کرتا رہے, ہر چیز محفوظ رہے گی. گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے, سائیکل ہے, گھوڑا گاڑی ہے, جو بھی چیز میسر آ جائے ہر چیز میں یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے بڑے عطا, بس وہ چیز محفوظ رہے گی. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نصیحت فرمایا کرتے تھے, قید نعم اللہ, کہ اللہ کی نعمتوں کو محفوظ کر لو, بشکر اللہ, اللہ کے شکر کی ادائیگی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ شکر گزاری کی نعمتوں کے ساتھ اپنی عبادات کے اندر مشغول رکھے. ایک بزرگ گزرے ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ جس نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے گویا کہ اپنی نعمتوں کو ہلاکت کے میدان میں ڈال دیا, اب کبھی بھی وہ ہلاک ہو سکتی ہے, ضائع ہو سکتی ہے. اور فرمایا کہ وہ من شکر رہا فقط کوئی ادب یا قالیہ, جس نے نعمتوں پر شکر ادا کر لیا اس نے رسی سے ان نعمتوں کو باندھ لیا. تو شکر گزاری کا عمل بھی نعمتوں میں ترقی اور دوام کا ذریعہ بنتا ہے. اسی طرح ایک بارواں عمل ہے کہ اپنے گھر والوں کو سلام کرنا. گھر میں جب انسان داخل ہو تو سنت یہ کہ انسان مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہو, بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو. جب بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے شیاطین باہر رہ جاتے ہیں, کفے افسوس ملتے رہ جاتے ہیں کہ یار ٹھکانہ نہیں ملا. اگر بغیر بسم اللہ کے داخل ہوا سارے شیاطین میں داخل ہوتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, ٹھکانہ مل گیا, رات گزارنے کی جگہ مل گئی. جب وہ کھانا کھاتا ہے اگر بغیر بسم اللہ کھاتا ہے خوشیاں مناتے ہیں کہ چلو ٹھکانے کے ساتھ ساتھ کھانا بھی مل گیا. تو انسان کھاتا ہے کھاتا ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا, بھوک نہیں مرتی, تو بے برکتی ہوتی ہے, شیاطین بھی ساتھ میں شریک ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس صورتحال میں یہ باہر کے باہر کھڑے رہ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ٹھکانہ نہیں ملا, رات گزارنے کی جگہ نہیں ملی. اور اگر وہاں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا, اندر آ گیا اور کھاتے وقت اس نے بسم اللہ پڑھ لی, تو بولتے ہیں ٹھکانہ تو مل گیا لیکن کھانے کا بندوبست نہ ہو سکا, بسم اللہ پڑھ لی اس. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے بڑے مسکرائے, صحابہ کو تعجب ہوا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھا رہے تھے بغیر بسم اللہ کے, جیسے انہوں نے بسم اللہ اول و آخر وہ پڑھی شیطان بھی ساتھ میں کھا رہا تھا, اس کو قے آ گئی. بسم اللہ اول و آخر وہ پڑھتے ہی اس کو دم سے جو بھی اس نے کھایا تھا شیطان نے سارا کا سارا الٹی کی شکل میں نکل گیا. اس منظر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے. جیسے جمعے کے دن میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی, گناہوں کی مغفرت کی مانگتے رہے, مزدلفہ کی رات بھی مانگتے رہے, صبح آپ روتے روتے ہنس دیے. صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا اللہ, یا رسول اللہ, آپ تو رو رہے تھے اور روتے روتے ہنسے. فرمایا کہ جب میری دعا قبول ہوئی شیطان کو میں دیکھ رہا تھا, بڑا واویلا کیا اس نے, بہت چیخا چلایا, وہ مٹی اٹھا اٹھا کے سر پر ڈال رہا ہے. بچے پہ جس طرح ضد چڑھ جاتی ہے نا, پاؤں پٹکتا ہے, گھر کی چیزیں گرا رہی ہے, اپنی ہی چیزیں نقصان کرتا ہے. تو شیطان بھی جب دعا قبول ہو گئی نا کہ گناہگاروں کی مغفرت کے وعدے مل گئے, فرمایا کہ شیطان نے بہت واویلا کیا, مٹی اٹھا اٹھا کے میں سر پہ ڈال رہا ہے اپنے لیے. تو اس منظر کو دیکھ کر آپ روتے روتے ہنس پڑے. تو غرض یہ کہ یہ سلسلے ہوتے ہیں. تو انسان جب گھر میں داخل ہو مسکراتے چہرے کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو, درود شریف پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ لے, گھر میں ہمیشہ برکتیں آتی ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃن کلهم ضامن علی اللہ ان عاش رزق وکفا وان مات دخل الجنہ رجل دخل بیتہ بسلام فهو ضامن علی اللہ. تین آدمیوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کی ضمانت اللہ نے لے لی ہے, اگر وہ زندہ رہیں تو ان کو ایسا رزق دے گا جو ان کے لیے کافی اور شافی ہوگا, کافی اور وافی ہوگا, اور اگر وہ انتقال کر جائیں تو سیدھے جنت میں جائیں گے. ان تینوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے گھر والوں کو سلام کرتا ہے, اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا, اللہ کی امان میں آ گیا. رات کے وقت دروازہ بند کرتے وقت, کنڈی لگاتے وقت, تالے لگاتے وقت فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تالے لگا دو, کنڈی لگا دو, دروازہ بند کر دو, انشاءاللہ چور داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ کا کلام بہت جاندار ہے, وزندار ہے, طاقتور ہے, ایسا سیل کر دیتا ہے, محفوظ کر دیتا ہے. آیت الکرسی پڑھ لی, اللہ کی حفاظت میں آ گیا. ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی, اللہ تعالیٰ ایک محافظ فرشتہ ساتھ کر دیتے ہیں. دوسرا کے پھر پڑھ لی, اللہ تعالیٰ دو فرشتے ساتھ کر دیں. تیسرا کے پھر پڑھی, اللہ تعالیٰ تین فرشتے ساتھ کر دی, باڈی گارڈ ساتھ چل لیں. چوتھا کے پھر پڑھ لی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہٹ جاؤ بندہ میری حفاظت میں جاؤ. چار دفعہ آیت الکرسی پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں چلتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے معاملات رکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے ہیں. تو ہمارا بھی معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ دن بھر تھکے ماندے کاروبار سے اور اپنے آفس سے, نظام زندگی سے, کام کاج سے, محنت مزدوری کر کے جب واپس پلٹ کر آئیں تو ساری تھکن گھر سے باہر ڈال کے ہنستے چہرے کے ساتھ, کھلکھلاتے ہوئے, خیر عافیت کے ساتھ, اچھے انداز سے داخل ہوں گے. بیوی بھی دیکھ کر خوش ہو, بچے بھی دیکھ کر خوش ہو کہ رحمت آ گئی, ابا آ گئے. ایسا نہ ہو کہ گھر کے باہر تو ہنستے مسکراتے رہے, گھر کے دروازے پر پہنچ کر شیطان طاری ہو گیا اور چہرے ویرے کے رنگتیں تبدیل ہو گئیں, اور جب گھر میں داخل ہوئے تو کبھی اس پر برس, کبھی اس پر برس, کبھی اس پہ غصہ, کبھی اس پہ غصہ. گھر والے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ ابا آئے یا شیطان داخل ہو گیا گھر کے اندر. اچھے اخلاق والا, میٹھے مزاج والا, نرم گفتگو والا, پیار محبت دینے والا ہمیشہ پیار محبت حاصل کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ تشریف لاتے تھے اور گھر میں آ کر گھر والوں کو سلام کیا کرتے تھے. حالانکہ آپ پر کتنے بڑے بڑے حالات آئے, کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں, لیکن وہ سب گھر سے باہر. گھر والوں کو کبھی آپ نے کوئی ٹینشن نہیں دی, گھر میں آئے مسکراتے چہرے کے ساتھ, خندہ پیشانی کے ساتھ, پیار محبت اور اپنائیت کے ساتھ. یہی ایک امتی کا بھی عمل ہونا چاہیے کہ ساری تھکاوٹ گھر سے باہر, سارا چڑچڑاپن گھر سے باہر. ہوتا ہی ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی, مسا اوقات گھر کا غصہ باہر آفس والوں پر اترتا ہے, مسا اوقات باہر کی تھکن گھر والوں پر اترتی ہے. تو انسان کو اعتدال پر چلنا چاہیے کہ نہ اس کا معاملہ ادھر نہ اس کا معاملہ ادھر, وہاں کا معاملہ وہاں کی حد تک, یہاں کا معاملہ یہاں کی حد تک. تو ایک کا معاملہ دوسرے کے اوپر یہ بہت زیادہ نامناسب. تو فرمایا کہ جو بھی شخص گھر میں داخل ہو اور اپنے گھر والوں کو سلام کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے بھی ضامن ہیں, ذمہ داری لیتے ہیں کہ اگر وہ جب تک جیے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے ضامن, اور انتقال ہو جائے تو جنت میں داخلے کی بشارت. ایک اور عمل جس کے ذریعے سے انسان کو وسعت رزق ملتی ہے وہ ہے والدین کی فرما برداری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزیں جس میں رزق کی کشادگی رکھی گئی ہے, صدقہ دوام کے ساتھ. انسان کچھ نہ کچھ روزانہ, بھلے 10 روپے دے, بھلے 50 روپے دے, بھلے 100 روپے دے, لیکن اپنی حیثیت کے مطابق روز کا روز کوئی نہ کوئی معمول بنا لے. فرمایا کہ وہ صدقہ جس پر دوام ہو. نمبر 2 صلہ رحمی, نمبر 3 جہاد, نمبر 4 ہمیشہ باوضو رہنا, پاک و صاف رہنا, اس سے بھی رزق میں برکتیں آتی ہیں. اور نمبر 5 والدین کی فرما برداری. ان پانچوں اعمال کے اندر رزق کی فراخیاں اللہ پاک نے رکھی ہیں. تو صدقے پر دوام ہو, صلہ رحمی ہو, جہاد کا عمل, اور ہمیشہ باوضو رہنا, اور والدین کی فرما برداری, یہ انسان کو رزق کی کشادگیاں دلانے کا ذریعہ بنتی ہے. ایک اور عمل جس کے ذریعے سے وہ وسعت رزق نصیب ہوتی ہے, جس کا تذکرہ بھی آیا کہ بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوا کیا کہ فاقہ آ جاتا ہے, تنگی دست, یہ ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے, تنگ دستی آ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمایا دم علی الطہارہ, باوضو رہا کرو, یوسع علیک رزق, تم پر رزق کی کشادگیاں آ جائیں گی. اور ہوا بھی ایسا, صحابہ نے اس کو عملی انداز میں اپنایا تو بابرکت زندگیاں ملنی شروع ہو گئیں. تو لہٰذا ایک وضو کا عمل تو یہ ہے کہ الوضو سلاح المؤمن, وضو کرنے والا یہ مسلح ہو جاتا ہے, وضو مومن کا ہتھیار ہے. جب انسان باوضو ہو گیا تو گویا کہ مسلح ہے, پھر شیطان اس کے آس پاس نہیں پھٹکتا. جس طرح کہیں گارڈ چوکس کھڑا ہوا ہو تو چور وہاں آتے ہوئے ڈرتا ہے, تو اسی طرح جب انسان باوضو ہو پھر شیطانی وسوسے نہیں آتے, شیطان اسے دور رہتا ہے. تو ایک طرف تو وضو مومن کا ہتھیار ہے, دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ تم اعلی طہارہ, باوضو رہا کرو, پاک و صاف رہا کرو, یوسع علیک رزق, تمہارا رزق تم پر کشادہ کر دیا جائے گا. ایک اور عمل ہے جو چاش کی نماز کی شکل میں ہے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے رزق کے اندر فراخی کے وعدے فرمائے ہیں. 4 رکعت 8 رکعت 12 رکعت 8 رکعت یہ معمول اچھا رہتا ہے کہ متوسط اور معتدل. تو یہ جو 9-10 بجے رات یہ صبح کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے بھی یہ وقت ہو جب کسب معاش کے لیے انسان نکلا ہوا ہے، اس وقت بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، یا وہ تو نکلا ہوا ہے لیکن گھر والے اللہ کو یاد کرتے ہیں اہل خانہ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ پھر رزق کے اندر برکتوں کے فیصلے فرما دیتے ہیں. ایک اور عمل جو بہت مجرب ہے وہ سورہ واقعہ کی تلاوت ہے، کہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے والا ہمیشہ وہ مالا مال لیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوال پوچھنے کے لیے آئے اور پھر کچھ ہدیہ دینا چاہا، پوچھنے لگے اعلیٰ کا حاجہ، کوئی ضرورت ہو تو کسی چیز کی ضرورت؟ فرمانے لگے شاید آپ مجھے کوئی محتاج و ضرورت مند سمجھ کر یہ باتیں پوچھ رہے ہیں. فرمایا کہ ہاں ظاہر ہے کہ آپ کی تو حالت دیگر گوں چل رہی ہے، پیچھے آپ کی بیٹیاں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کچھ نہ کچھ آپ کا تعاون کروں، مدد کروں تاکہ بچیوں کے لیے کچھ گزر بسر کا انتظام ہو جائے. فرمایا کہ آپ بے فکر رہیں، میں نے اپنے بچیوں کا انتظام کر رکھا ہے، میں نے اپنی بچیوں کو صرف واقعہ سکھا رکھی ہے، ہر رات وہ اس کی تلاوت کرتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک میں نے سنا ہے، من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو بھی ہر روز رات کے وقت سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے گا کبھی بھی اس کو فقر و فاقہ کا سامنا نہیں ہوگا. میری بچیوں نے اس کو معمول بنایا ہوا ہے، آپ میری فکر نہ کریں. تو سورہ واقعہ کی تلاوت صبح، سورہ یاسین کی تلاوت فجر کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کے ضامن بن جاتے ہیں، سارے دن کے کام کاج آسان ہو جاتے ہیں. اور رات مغرب بعد یا پھر عشاء کے وقت یہ سورہ واقعہ کی تلاوت، اور سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت عذاب قبر سے انسان کو بچاتی ہے. اور ایک 17واں عمل وہ ہے دعاؤں کا اہتمام، کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائیں، ہر معاملہ اللہ کے سامنے کھلے دل سے رکھ دیا جائے، تو اس دعاؤں کے ذریعے سے بھی سارے بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبتیں آنے سے بھی رک جاتی ہیں اور آئی بھی مصیبتیں بھی دور ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام اعمال اچھے انداز سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے بے برکتی اور نحوستیں آتی ہیں، رزق کی تنگیاں آتی ہیں، ان میں سے ایک کھڑے ہو کر یا اسی طرح جوتے پہن کر یا ننگے سر ہو کر کھانا کھانا، کھڑے کھڑے انسان کھانا کھائے یا جوتے پہنے پہنے انسان کھانا کھائے یا ننگے سر کھانا کھائے، تو اس سے بے برکتیاں گھر میں آتی ہیں. اسی طرح بیت الخلاء میں ننگے سر جانا، اس سے بھی بے برکتی آتی ہے. ادب اور سنت یہ کہ انسان بیت الخلاء میں بھی سر ڈھک کے جائے. یہاں تو حالت یہ ہے کہ لوگ نماز کے اندر سر ڈھکنا چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، بڑا ہی دکھ اور افسوس ہوتا ہے صف کے اندر جب ادھر ادھر نظر دوڑاؤ تو کتنے ہی نوجوان، کتنے ہی چھوٹے، کتنے ہی بڑے، ایسے بالکل لاپرواہی کے ساتھ جیسے لگتا ہی نہیں کہ کسی عالی شان دربار میں حاضر ہیں، بغیر ٹوپی کے، عبادت کے اندر بھی ٹوپی ہمارے سر سے چلی جا رہی ہے. یہاں تو یہ ادب سکھایا کہ بیت الخلاء میں بھی سر ڈھک کے جانا ہے، اور مہمان کو بوجھ سمجھنے سے بھی بے برکتی آتی ہے. ہاتھ دھوئے بغیر اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھایا جائے تو وہ کھانا بھی سارا بے برکت ہو جاتا ہے. اسی طرح کھانا کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف نہ کیا جائے، اسی کو ایسے سنا چھوڑ دیا جائے تو بے برکتی آتی ہے. اور مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا، اس سے بھی بے برکتی آتی ہے. کل ہی ہمارے ایک نمازی شکایت کر گئے، بڑا افسوس بھی ہوا، شرمندگی بھی ہوئی، کہیں دور سے آتے ہوں گے یا قبرستان، کہنے لگے میں یہاں قبرستان آتا ہوں اپنے بھائی پر فاتحہ پڑھنے، تو اتفاقی طور پہ یہاں نمازیں پڑھتا ہوں کبھی کبھی. تو میں نے اس بڑے شکوے بھرے انداز میں اور بڑے ایک تنزیہ انداز میں انہوں نے کہا کہ میں نے اس مسجد کا ماحول دیکھا ہے کہ یہاں کے لوگ دنیاوی باتیں بہت کرتے ہیں، بوڑھے بوڑھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ٹولیاں بنا بنا کے دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ اس کو سمجھایا کریں اور مؤذن صاحب کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ نماز پڑھ لینے کے بعد زیادہ کے لوگوں کو منع کریں کہ دنیاوی باتیں نہیں کرو، گھر جاؤ. ایک نئی ڈیوٹی بھی سونپ گئے بہرحال، کہ مؤذن صاحب اب یہ کام بھی انجام دیں گے کہ زیادہ کے ایک ایک کو بتائیں کہ آپ نے نماز پڑھ لی، گھر جاؤ. جو جس لائن کا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ منصب کیا ہے، اس کے کیا نشیب و فراز ہیں، کیا انداز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خدمت انجام دی ہے، کس انداز سے، کس موقع پر، کس طرح سمجھایا، کس طرح ٹوکا، وہ بہرحال ان کے اپنے ایک تاثر تھا، ایک انداز تھا، لیکن بڑی بے مروتی کے ساتھ وہ یہ شکایت کر گئے کہ یہاں میں نے ماحول دیکھا ہے اس ماحول میں کہ لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں پیچھے بوڑھے بوڑھے اور جوان لوگ بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرتے ہیں. تو آپ ہر نماز کے بعد ایک منٹ کا درس دیا کریں، اس میں ساری چیزیں ان کو سکھائیں، اور ساتھ میں مؤذن صاحب کی ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ کر لوگوں کو بولے بھائی نماز پڑھ لیے اپنے گھر جاؤ. تو مؤذن صاحب تو شاید یہ بات نہیں کر سکے، میں نے بتا دیا آپ حضرات کو، لہٰذا آئندہ اس چیز کا کم از کم دھیان رکھا جائے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں نہ کی جائیں کہ جو ہمارے لیے ذلت کا ذریعہ بن جائے. مجھے اندر ہی میں بڑا دکھ ہوا، ظاہر ہے کہ جو آ کے ہمارے اس ماحول کی تعریف کرتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا گھر آباد ہے اچھے انداز سے، لیکن اگر کوئی باہر کا دور کا رہنے والا آدمی جو قبرستان آیا تھا، یہاں کبھی کبھی نماز پڑھ کے شکایت کر گیا بڑے منہ پھٹ انداز میں، یہاں کا ماحول میں نے دیکھا ہے کہ لوگ یہاں بوڑھے بوڑھے اور جوان بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں. اکا دکا کوئی اتفاق ایسا ہو گیا ہوگا، کل ہی چند بچے وہاں بیٹھے ہوئے کوئی گائے بکرے کی باتیں کر رہے تھے، تم لے آئے نہیں لے آئے. تو اگر معتکف بن گیا انسان، مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر کر آیا ہے، تو پھر بھی اس کے لیے تھوڑی بہت گنجائش نکل آتی ہے.
لیکن ایسا بھی نہیں کہ یہاں کوئی ایسی ٹولیاں بنی بیٹھی ہیں. الحمدللہ مغرب کے بعد بھی دیر تک لوگ عبادت میں لگے رہتے ہیں, عصر بعد بھی دیر تک ذکر اللہ میں لگے رہتے ہیں, تلاوت کلام پاک کے ماشاءاللہ یہاں نوجوان بوڑھے سارے تلاوت بھی کرتے ہیں, لیکن ایسا کوئی گندا ماحول بھی نہیں کہ سارے ٹولیاں بنا کر دنیا کی گپیں ہانک رہے ہیں. لیکن انہوں نے جو برا تاثر دیا وہ ہمارے لیے پھر بھی باہر القابل توجہ ہے کہ ہم میں جو لوگ اس چیز کے عادی ہوں گریز کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی باتوں سے بھی بے برکتی آتی ہے, اہتمام کیا جائے کہ دنیا کی باتیں مسجد میں نہ کی جائیں. اسی طرح فقیر کو جھڑک کر نہیں بھگانا چاہیے, اگر انسان اس کو کچھ نہیں دے رہا تو طریقے سے معذرت کر لے, لیکن فقیر کو جھڑکنا, اس کا دل توڑ دینا, یہ بھی بے برکتی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی طرح مغرب کے بعد بلا عذر سو جانا, اس سے بھی نحوست اور بے برکتی آتی ہے. نماز کو بغیر کسی وجہ کے قضا کر دینا, زندگی میں بے برکتیاں آتی ہیں. جھوٹ بولنے سے بھی انسان کی زندگی بے برکت ہو جاتی ہے, گانے بجانے سننے سے بھی انسان کی زندگی میں نحوست آتی ہے اور بے برکتیاں آتی ہیں. اسی طرح اولاد کو برا بھلا کہنا, کوسنا, لڑائی اور بات بات پر ان کو برا بھلا کہنا, اس چیز سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے. قرآن مجید کو بے وضوحات لگانے سے بے برکتی آئے گی, اسی طرح نامحرم خواتین کو دیکھنے سے بھی بے برکتی آتی ہے. اہل و عیال سے ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہنا, اس سے گھر منحوس ہو جاتا ہے اور برکتیں اڑ جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں ان کاموں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن سے برکتیں ہی برکتیں رہیں, زندگی ہماری بابرکت بن جائے. کہ تھوڑی زندگی بھی بسا اوقات بابرکت ہو جاتی ہے تو انسان کو لگتا ہے میں کب سے جیے چلا آ رہا ہوں, اور اگر برکت اٹھ جائے تو 70-80 سال کے اندر بھی لگتا ہے کہ میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بابرکت خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے, سعادتوں کی زندگی عطا فرمائے. خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے, آپ حضرات کے علم ہے, شروع میں بھی میں نے بتایا انشاءاللہ العزیز, اب جو ہفتے کا دن آ رہا ہے 19 تاریخ کو انشاءاللہ ہماری زندگی بخیر سفر کی روانگی ہے حج کے لیے. انشاءاللہ آپ حضرات خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حاضری نصیب فرمائے, حج مبرور سعی مشکور نصیب فرمائے. ہمارے بڑے بھائی محترم جناب مولانا حافظ انصار النق صاحب جو ہر سال ماشاءاللہ حاجیوں کا گروپ لے کر جاتے ہیں, تو اپنے بھائی کے ساتھ ہی ہوں, انہی کی زیر سرپرستی انہی کے ہم سفر ہو کر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک ہمارے بھائی کو بھی, ان کے پورے قافلے کو, سارے حجاج کو, ساری دنیا بھر سے آنے والے اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کو سلامتی کے ساتھ حج مبرور سعی مشکور نصیب فرمائے. اور بھی جو اللہ کے بندے تڑپتے اور پھڑکتے ہیں, جنہوں نے سال بھی درخواستیں دیتی نہیں جا سکے, دل میں تڑپ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آئندہ سالوں میں ان کی زندگیاں دراز فرمائے کہ آئندہ سال ان کو حج مبرور سعی مشکور نصیب فرمائے, اور ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ سے وابستہ رکھیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس نے جتنی مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پکار پر لبیک کہا تھا, اتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ زندگی میں بے شمار حاضریاں نصیب فرمائے. درمیان میں انشاءاللہ تعالیٰ نمازوں کی ذمہ داری میں ہمارے بڑے بھائی بھی آتے جاتے رہیں گے, عمران بھائی بھی انشاءاللہ تشریف لاتے رہیں گے, اور جمعہ اور عیدین کے لیے ہمارے بڑے بھائی حضرات انشاءاللہ مفتی عمران الحق صاحب, مفتی افضال الحق صاحب, یہ حضرات انشاءاللہ سارا نظام چلاتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر اور عافیت کے ساتھ انشاءاللہ زندگی بخیر حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ خیر اور برکتوں کے ساتھ واپسی پہ انشاءاللہ ملاقاتیں نصیب فرمائے. تنویر میاں کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ پاک ان کی والدہ ماجدہ کو شفاء کلی عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اے الہ العالمین, ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے, تمام شرور اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے, ہم سب کی دلی مرادوں کو ہماری تمنا اور آرزو سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے. اے اللہ مجھے بھی نزلہ زکام کھانسی ہو رہا ہے, مجھے بھی شفاء کلی عطا فرمائیے. تمام بیماروں کو بالخصوص ہمارے چچا محترم حضرت جناب مولانا احتشام الحق صاحب, حضرت مولانا احسان الحق صاحب, حضرت مولانا خالد خلیل نعمانی صاحب, ہمارے مدرسے کے ایک استاد ہیں جن کا ایکسیڈنٹ ہو کر کولے کی ہڈی ٹوٹی ہے, محترم جناب مولانا سیف اللہ صاحب, اور بھی تمام بیماروں کو اللہ تبارک و تعالی شفاء کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, ہم سب کو عافیت کے ساتھ رکھیے, عافیت دارین عطا فرمائیے, اپنی مرضیات کے مطابق ہم سب کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیے, سعادت دارین عطا فرمائیے, سعادت کی زندگی اور سعادت کی موت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو اپنا لاڈلا اور پیارا دوست بندہ بنا لیجیے, ہم سب کو اپنی مرضیات والے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, ہر خیر عطا فرمائیے. یا اللہ ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما کر, یا اللہ ہر قسم کے فتنوں اور آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے, ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائیے, اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیے, خوشیوں کا گہوارہ بنائیے, حق کا اس میں بول بالا فرمائیے, باطل کا منہ کالا فرمائیے, اسلام کا اس کا مضبوط قلعہ بنائیے. اے الہ العالمین, تا قیام قیامت اس کو آباد و شاداب رکھیے, اس کی سرحدوں کو محفوظ بنائیے, عوام کو بھی حکام کو بھی نیک بنا دیجیے, ایک بنائیے. اے الہ العالمین, بارہا ہمیں اس وطن عزیز کے اندر بے شمار خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے, ترقیوں
لوگوں کے عروج پر اس کو لے جائیے، ہر قسم کے زوال سے اس کو بچائیے، برے حکام سے ہماری حفاظت فرمائیے، نیک ہمدرد خیر خواہ عادل حکمران ہمیں نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین، اس وطن عزیز کی تمام جو مشکلات جس سے دوچار ہے، ان تمام مشکلات سے اس کو چھٹکارا عطا فرما کر ہم سب کو خوشیوں اس بھری زندگی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين۔